الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہم سورہ انعام کی آیت 28 سے معاف کیجیے گا درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پہلے وہی مضمون ہے کہ ان لوگوں کے سامنے جب دعوت پیش کی جاتی ہے, پیغمبر پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے, تو یہ اس کے جواب میں خود بھی گریز کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں. اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ ان کا انجام کیا ہوگا. اس انجام کی تصویر قرآن مجید ان کے سامنے رکھ رہا ہے اور اسی ذیل میں یہ فرمایا ہے کہ وہ وقت آ جائے گا جب تم دیکھو گے کہ یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے, پھر کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں کہ تصدیق کریں اور اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. یعنی یہ ان کی حسرت کا بیان ہے. وہ وقت آئے گا کہ اس وقت تو باتیں بنا رہے ہیں لیکن وہاں کچھ نہ کہہ سکیں گے اور بس اپنی اس حسرت ہی کا اظہار کریں گے کہ اے کاش ہم لوٹا دیے جائیں. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید صرف منطقی یا عقلی استدلالی کا طریقہ اختیار نہیں کرتا بلکہ وہ انسانی نفسیات کو بھی مخاطب کرتا ہے اور اس حقیقت سے انسان کو باخبر کرتا ہے جس کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا. یہ بادشاہ کائنات کا کلام ہے, کسی فلسفی اور حکیم کا کلام نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ عقلی مقدمات قائم کر کے محض ان کے نتائج بتائے جا رہے ہیں, بلکہ اس واقعے سے بھی باخبر کیا جا رہا ہے جو ہماری موت کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو پیش آنے والا ہے. تو اسی ذیل میں فرمایا کہ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل. یعنی یہ حسرت تو اپنی جگہ رہی, ہرگز نہیں, بلکہ وہ حقیقت ان کے لیے بے نقاب ہو گئی ہے جو اس سے پہلے چھپائے ہوئے تھے. بل سے پہلے جملے کا ایک حصہ مقدر ہو جاتا ہے. قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے اس کا یہ عام اسلوب ہے اور اس کی مثالیں کئی جگہ قرآن مجید میں ملیں گی. تو یہاں بھی گویا یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ یہ جو حسرت اس وقت ظاہر کر رہے ہیں, آج جب کہ سب کچھ سامنے آ گیا ہے, کیا یہ پوری ہو جائے گی؟ نہیں, اس کا کوئی امکان نہیں. یعنی اس وقت نہ لوٹنے کا کوئی امکان ہے, نہ تلافی کا کوئی امکان ہے, نہ ان کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی تھی, اس مہلت سے اگر یہ فائدہ اٹھاتے تو آج اس حسرت میں مبتلا نہ ہوتے. لیکن جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کریں گے تو پھر اب نتائج ہیں جو ان کو بھگتنا ہوں گے. تو ارشاد ہوا کہ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل, ہرگز نہیں, بلکہ وہ حقیقت ان کے لیے بے نقاب ہو گئی ہے جو اس سے پہلے چھپائے ہوئے تھے. یعنی اس سے پہلے کیا بات تھی جس کو چھپائے ہوئے تھے؟ یہی کہ بات واضح ہو گئی, سمجھ میں آ گئی. یعنی ان کے باطن کی گواہی ان کو معلوم تھی, اب وہ جو کچھ اندر تھا وہ باہر آ گیا. جس چیز کا وہاں انکار کرتے تھے وہ اب اقرار میں بدل گیا ہے. جس چیز کو جھٹلانے کے لیے بہانے تراشتے تھے اس کا موقع ختم ہو گیا ہے. تو اب اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہا کہ اعتراف کرے, اور اعتراف کے بعد حسرت ہی ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ یہ تو اب پوری ہونے والی نہیں ہے. اب جو کچھ بھی چھپا رکھا تھا اس کا سامنا کر رہے ہیں. جن حقائق کو اس وقت جانتے تھے لیکن اس کا اقرار نہیں کرتے تھے, اب زبان حال سے بھی اقرار کر رہے ہیں اور زبان قال سے بھی کریں گے. بلکہ وہ حقیقت ان کے لیے بے نقاب ہو گئی ہے جو اس سے پہلے چھپائے ہوئے تھے. اور پھر ارشاد ہوا کہ ولو ردو لعادو لما نہو عنہو وانہم لکاذبون، یعنی اگر تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ ہو کہ ان کو ایک بار قیامت دکھا دی، ان کو بتا دیا کہ یہ کچھ موت کے بعد ہونے والا ہے، وہ اس منزل پر پہنچ کر دکھا بھی دیا، اور پھر اس کی یاد ان کے دل و دماغ پہ قائم رکھ کر ان کو دنیا میں بھیجا جائے، تو یہ اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے، اس لیے کہ پھر تو امتحان ختم ہو گیا۔ یعنی پھر علم و عقل کا وہ کون سا امتحان ہے جس میں یہ مبتلا کیے جائیں گے، اس کا موقع ختم ہو گیا۔ اب دوسری صورت یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد الست لیا تھا اور اس کی یاد محو کر کے اس کے قرائن ہمارے گرد و پیش میں بکھیر دیے اور ہمیں دنیا میں بھیج دیا، تو یہاں پر بھی اگر ان کی یہ خواہش پوری کی جائے کہ انہیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دیا جائے، تو اس یاد کے ساتھ تو بھیجا نہیں جائے گا، یہ واقعہ پیش آ گیا، اس کی یاد محو کر دی جائے گی، وہی قرائن وہی دلائل ان کے گرد و پیش میں ہوں گے، جب یہ وہاں بھیجے جائیں گے تو اسی صورتحال میں ہوں گے، یعنی ذہنی اور قلبی لحاظ سے اسی صورتحال میں ہوں گے جس صورتحال میں یہ پہلی دفعہ بھیجے گئے تو تھے، تو ان کا رویہ مختلف کیسے ہو جائے۔ اس کو بیان کیا کہ اگر انہیں لوٹایا جائے، لوٹایا جائے کا مطلب کیا ہے، یعنی اس یاد کے ساتھ نہیں، اسی طرح لوٹایا جائے، ایک موقع اور دیا جائے، اور یہ یاد اسی طرح محو کر دی جائے جیسے عہد الست کی یاد ان کے حافظے سے محو کر دی گئی تھی، ان کو اس طریقے سے اگر دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تو رویہ مختلف نہیں ہوگا، کیونکہ جو ان کی شخصیت ہے وہ شخصیت تو وہی رہے گی، اس شخصیت میں جو چیزیں اس سے پہلے قبول حق میں رکاوٹ بنی ہیں وہ اسی طرح رکاوٹ بنے گی، جو پردے اب ڈالے گئے تھے وہ پردے بھی اسی طرح موجود ہوں گے، ان پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو علم و عقل ہی کے استدلال کی روشنی میں دیکھنا ہوگا، یہ روشنی پہلی مرتبہ بھیجے گئے اس وقت بھی ان کو میسر تھی، یہ روشنی دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ چوتھی بار بھیجے جائے تب بھی میسر رہے گی، لیکن امتحان تو اسی صورت میں ہوگا نا کہ سارے پردے اٹھا نہ دیے جائیں، حقائق کی یاد ایسے ہی ان کے ذہن پہ تازہ نہ ہو، اور پھر یہ قرائن سے، شواہد سے، علم و عقل کے استدلال سے اپنے آپ کو ٹھیک جگہ پر رکھ کر چیزوں کو دیکھنے کے عمل سے صحیح نتائج تک پہنچے، امتحان وہی رہا، تو اس وجہ سے یہ اسی صورتحال میں لوٹ جائیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اس لیے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں، یعنی یہ جو فرمایا کہ بالکل جھوٹے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت یہ حقیقت ان پر واضح نہیں ہوئی، اس وقت بھی واضح ہو گئی، ان کے باطن کی گواہی اس وقت بھی ان کے سامنے موجود تھی، ان کا ضمیر اس وقت بھی شہادت دے رہا تھا، وہ جس کو قرآن مجید نے اپنے بلیغ اسلوب میں دو جملوں میں بیان کیا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی بعذیرہ، انسان جتنے چاہے بہانے تراشے وہ اپنے ضمیر پر خود گواہ ہے، تو یہ فرمایا کہ یہ اس وقت بھی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ محض جھوٹ ہے، اور جب یہ دنیا میں انکار کر رہے تھے تو ایسے نہیں کہ کوئی غلطی لگی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ جن کو غلطی لگی ہوتی ہے ان کے لیے ہزار راستے پیدا کرتے ہیں کہ اس غلطی سے نکل جائیں، اور وہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عنایت سے اس سے نکل بھی جاتے ہیں، غلطی لگنا ایک بالکل اور چیز ہے، اور غلطی پر اصرار کے لیے فلسفہ تراشنا ایک بالکل دوسری چیز ہے، یعنی غلطی حقیقی طور پر لگتی ہے، کہیں ہمارے علم میں کوئی کمی ہوتی ہے، کہیں ہمارے تدبر میں کوئی کمی ہوتی ہے، کہیں کوئی ایسا حجاب ہو جاتا ہے سامنے جس کو توڑنا آسان نہیں ہوتا، تو اس میں غلطی لگتی ہے، لیکن آدمی اپنے باطن میں چور نہیں ہوتا، وہ صحیح بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور یہ واضح طور پر مان لیتا ہے کہ فیصلہ کن چیز استدلال ہے، بات میری سمجھ میں آ گئی تو میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں گا، اور اسی وقت تک سوالات قائم ہیں، اشکالات موجود ہیں جب تک بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ رویہ ہو تو انسان غلطی سے نکل جاتا ہے، لیکن جب وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ بات تو یہی ٹھیک لگ رہی ہے लेकिन मैंने अगर इसको मान लिया तो इसका मतलब यह है कि मैंने ये फलां और फलां के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया, मैंने फलां की बात मान ली, ये मेरा मकाम, ये मेरी हैसियत, ये मेरा पस मंजर, ये मेरे अकाबिर, ये मेरे अजदाद, ये मेरी तारीख, मैं इस सब कुछ को उठाकर एक तरफ रख दूं, ये क्या बात हुई? यानी आज के किसी आदमी के सामने सर झुका दूं? तारीख के पैगंबरों को मानना बहुत आसान होता है, लेकिन वक्त के पैगंबर को मानना आसान नहीं होता। तो ये रुकावटें हैं जो फिर आ जाती हैं, और इन रुकावटों को तोड़कर आदमी का सही जगह पर पहुंचना, ये वो अमल है जिसका अल्लाह ताला तकाजा करते हैं। जब इंसान ये जानता है कि हक क्या है और इसके बावजूद उसके इनकार पर इसरार करता है, तो वो असल में अपने खिलाफ झूठ बोल रहा होता है। इसको यहां बयान किया है कि ये जो बात कह रहे हैं ये उस सूरत में काबिले गौर होती अगर इन्हें फिलवाक्य गलती लगी होती, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से वइन्नहुम लकाज़िबून, इसलिए कि ये बिल्कुल झूठे हैं। इसमें ये जो फरमाया कि अगर इन्हें लौटाया जाए तो वही करेंगे जिससे रोके गए थे, इस पर अल बयान का नोट है, इसलिए कि इनके जुटलाने की वजह ये नहीं थी कि बात इन पर वाज़े नहीं हुई। यानी जो मैंने अभी आपके सामने हकीकत खोल कर रखी उसको ही लिखा है, इसलिए कि इनके जुटलाने की वजह ये नहीं थी कि बात इन पर वाज़े नहीं हुई, ये जान गए थे कि खुदा के पैगंबर जो कुछ पेश कर रहे हैं वो सरासर हक है, जान गए थे। इस मामले में इनको कोई तरद्दुद नहीं था, इनकी आंखों पर उस वक्त भी दुनिया की मोहब्बत और गुरूर व हसद के जज्बात ने पर्दे डाल दिए थे। ये है वो बीमारी जिसमें इंसान मुब्तला होता है, यानी दुनिया की मोहब्बत। एक गिरोह वो होता है कि जो ये समझता है कि अगर मैंने ये बात मान ली तो इससे मेरा मकाम मुझसे छिन जाएगा, मुझे जो हैसियत हासिल है वो हासिल नहीं रहेगी, मैं अगर अपने गिरोह में एक शख्सियत रखता हूं तो मेरी ये शख्सियत बिल्कुल तबाह होकर रह जाएगी, मैं अगर अपनी एक असबियत रखता हूं तो वो असबियत मेरा साथ छोड़ देगी। इसमें दुनिया की मोहब्बत होती। इसी की अदना सूरत वो है कि इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान के लिए बड़ी पुरकशिश बना दी गई हैं। मैंने कई मरतबा तवज्जो दिलाई है कि अगर इल्हाद के मुकदमे को इल्मी लिहाज से देखा जाए तो मसला क्या सामने आता है, ये कि औरत, जुआ, शराब, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मजहब का जाविया नज़र उनकी समझ में नहीं आता, यानी अमली लिहाज से अगर देखा जाए। ये चीज़ें दुनिया में एक कशिश रखती हैं, इंसान को अपनी तरफ खींचती हैं। तो जाहिर है कि फिर इंसान जब इन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहता तो अपने लिए एक मसनूई रुकावट पैदा कर लेता है। इससे ऊपर उठकर जो लोग इन चीज़ों की तरफ उस तरह का रुझान नहीं रखते, मैलान नहीं रखते, फिर वो सूरतें होती हैं जिनमें कुछ हस्बियतें हैं, कुछ तासुबात हैं, कुछ अपनी शख्सियत के लवाजिम हैं, कुछ अपने गिरोह के साथ मोहब्बत है, वो भी दुनिया है जो आपके गिरदो पेश में फैली हुई है, तो ये उसका बायस बनती है। और गुरूर और हसद के जज्बात, यानी जो हक सामने आता है तो वो ऐन मुमकिन है कि आपसे उम्र में कोई बड़ा छोटा हो कि जो आपके सामने ला रहा हो, आपके जोम के मुताबिक आपके इलम में छोटा हो, तो ये चीज़ें कोई अहमियत नहीं रखती। अगर आदमी की निगाह इस पर हो कि बात क्या है और क्या कही जा रही है, तो वो इन सारी रुकावटों को दूर करके उस हकीकी नतीजे तक पहुंच जाता है जिस तक उसको पहुंचना चाहिए। जब ये नहीं होता तो फिर एक तरह का गुरूर नफ्स पैदा होता है, यानी आदमी ये समझता है कि मेरी शख्सियत, मेरी असबियत, मेरा गिरोह, मेरे अकाबिर, मेरी तारीख, मेरी उम्मत, फिर ये सारी चीज़ें उसके साथ खड़ी हो जाती, यानी ये चीज़ फिर जेरे बहस ही नहीं रहती कि हक क्या है। फिर इस तरह का बयानिया सामने आता है कि अगर तुम्हारे सामने सूरज से ज़्यादा रोशन हकीकतें भी पेश कर दी जाएं और वो तुम्हारी असबियत के खिलाफ हों, तुम्हारे अकाबिर के खिलाफ हों, उन लोगों के एतमाद के खिलाफ पढ़ रही हूं जिन पर तुम्हारी शख्सियत का इन्हिसार है, तो उसको मानने से इनकार कर दो। हालांकि सादा तालीम यह है कि जिस चीज पर भी आप दुनिया में गौर कर रहे हैं या कोई फैसला करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले यह तय करें कि उसमें बिनाए इस्तदलाल क्या होनी चाहिए। हम जब इस दुनिया में कोई फैसला करते हैं तो देखिए हमारे अपने हुदूद मुतय्यन है, यानी हम इंसान हैं। बिनाए इस्तदलाल भी वही चीजें बन सकती हैं जो हम इंसानों की गिरफ्त में आ जाती हैं। ये पहला मुकदमा है और नहायत सादा मुकदमा है। कुरान मजीद ने इसी की जानब इशारा किया जब वही की हकीकत के बारे में लोगों ने सवालात किए, तो अल्लाह ताला ने पहली बात तो ये फरमाई कि इसकी हकीकत तो तुम नहीं जान सकते, लेकिन ये एक अमर है जो मेरी तरफ से सादिर होता है, और फिर लफ्ज एक तजसीम इख्तियार कर लेते हैं। तो ये बात इतनी वाज़े करने के बाद कि इनसे कहो कि अर्रूह मिन अम्र रब्बी, लेकिन उसके साथ तंबीह की वमा उतीतुम मिन इल्म इल्ला कलीला, यानी अपने हुदूद इल्म पहचान कर जियो। तुम्हें हकायक का तमाम इल्म नहीं दे दिया गया, जिस तरह कुछ जानवर हैं खूबसूरत भी हैं, आला साहियतों के साथ भी पैदा किए गए हैं, लेकिन उनका एक दायरा इल्म है। तुमसे जो मखलूकात जरा बरतर हैं, जैसे जिन्नात हैं, फरिश्ते हैं, उनका भी अपना अपना दायरा इल्म है, और इसी तरीके से इंसानों का भी एक दायरा इल्म है। इस दायरा इल्म को पहचानना ही हकीकी इल्म है, यानी ये समझ लेना कि वो क्या चीजें हैं जो हमारे लिए जाननी मुमकिन है। तो हमारे लिए बिनाए इस्तदलाल क्या चीजें बन सकती हैं? हमारा तजुर्बा, हमारा मुशाहदा बिनाए इस्तदलाल बनता है। सारा साइंसी इल्म इसी पर मबनी है। वहां या मुशाहदे की बुनियाद पर इस्तिकरार किया जाता है, और या मामल के तजुर्बे से एक चीज को साबित कर दिया जाता है। तो तजुर्बा और मुशाहदा, वो जिसको बयान किया था ना एक जमाने में एक साहिब इल्म ने कि ये दौर तो यूमिनून बितजरबत व शहूद है, यानी जो चीजें हमारे मुशाहदे में आ जाती हैं, जिनको हम तजुर्बा करके दिखा सकते हैं, बस उसी को मानते हैं। ये एक बिनाए इस्तदलाल है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारी अक्ल है। अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत दी है कि हम जिस तरह चीजें हमारे तजुर्बे और मुशाहदे में आ रही होती हैं, उनके पीछे नामहसूस चीजों तक पहुंच जाते हैं। ये अकली इस्तदलाल है, यानी ये इस्तदलाल तजुर्बे और मुशाहदे से नहीं होता। ये जो चीजें हमारे तजुर्बे में आ जाती हैं, जो चीजें हमारे मुशाहदे में आ जाती हैं, यानी जिसको हम इल्म बिल हवास कहते हैं, ये उससे मावरा देखने का अमल है, और अकल में ये सलाहियत रखी गई है। इंसान को एक बिनाए इस्तदलाल ये दी गई है। हमारे सारे फलसफे की तारीफ यही है। इस वक्त भी बहुत से मामलात हैं जिनमें हम इसी चीज को, यानी महसूस से नामहसूस पर इस्तदलाल ही को इस्तेमाल करते हैं और इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। और इसके बाद क्या है? इसके बाद अंबिया अलैहिस्सलाम का इल्म है। अंबिया अलैहिस्सलाम का इल्म कहाँ पाया जाता है? जाहिर है कि वो अल्लाह की किताब में पाया जाएगा, या उनसे इजमा और तवातुर के साथ मुंतकिल होकर एक वाकई हकीकत बन जाएगा। इससे बहुत निचले दर्जे में कोई चीज अखबार आहाद के तरीके पर मिल जाएगी और उन्हीं से मिलेगी। इसके सिवा क्या चीज है कि जिसको मजहबियात में बिनाए इस्तदलाल बनाया जा सकता है? लेकिन जब इंसान अपने जमाने को, किसी इमाम को, किसी अल्लाह ताला के पैगंबरों के सिवा किसी शख्स को, किसी गिरोह को, किसी उम्मत को, सलफ की भी एक इस्तलाह इस्तेमाल होती है, इनमें से किसी भी चीज को बिनाए इस्तदलाल बनाता है, इसका मतलब है कि उसने एक ऐसी चीज को बिनाए इस्तदलाल बना लिया है जो असल में बिनाए इस्तदलाल नहीं हो सकती थी, यानी वो एक जिमनी चीज हो सकती थी, उसको सानवी दर्जे में जेर बहस लाया जा सकता था, वो एतमाद में इजाफे का बायस बन सकती थी, हम किसी राय किसी नतीजे तक पहुंच जाएं तो उसकी ताईद में पेश की जा सकती थी, लेकिन वो बिनाए इस्तदलाल नहीं बन सकती थी। तो जब आप बिनाए इस्तदलाल के मामले में वाजे हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपके इस्तदलाल में ये रुकावट खत्म हो जाती है, यानी जिसको गुरूर नफ्स से ताबीर किया गया है। इसी तरह का मामला हसद का, यानी इंसान जब किसी शख्स के मामले में, किसी कौम के मामले में, किसी गिरोह के मामले में, कुरान ने कहा है ना कि बनी इसराइल का मामला ये नहीं था कि उन पर बात वाजे नहीं हुई, मामला क्या था? हसदम मिन इंदे अनफुसिम, यानी असल मसला ये है, या एक तरह की बगी पैदा होती है, बगियम बैनहुम, और या हसदम मिन इंदे अनफुसिम, यानी हमारे अंदर ये चीज रखी गई है, हम हसद का एक ताइया लेकर आए हैं, ये हक के मुकाबले में भी हमें खड़ा कर देता है बाज़ औक़ात। اللہ اس سے ہر ایک کو اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ان کی آنکھوں پر اس وقت بھی دنیا کی محبت اور غرور و حسد کے جذبات نے پردے ڈال دیے تھے, اور اب بھی لوٹا دیے جائیں تو یہی چیزیں حجاب بن کر قبول حق سے انہیں روک دیں گی, یعنی وہی تاریخ دہرائی جائے گی. یہ میں نے اس کی تفصیل اس لیے کی کہ ہم سب اس امتحان میں ڈالے گئے ہیں. عام طور پر بات یہاں سے شروع ہوتی ہے, مذہبی حلقوں میں خاص طور پر یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم عمل کے امتحان میں, بلا شبہ عمل کے امتحان میں, قدم قدم پر دنیا کی بہت سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اور ہمیں وہاں اچھا عمل کرنا ہوتا ہے. یعنی شیطان, بلکہ یوں کہیے کہ شیاطین نماز میں بھی رکاوٹ بنیں گے, روزے میں بھی رکاوٹ بنیں گے, سچ بولنے میں بھی رکاوٹ بنیں گے, پورا تول کر دینے میں بھی رکاوٹ بنیں گے. یہ عمل کا امتحان ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں, لیکن اس سے پہلے اور بعض لوگوں کے لیے سب سے بڑھ کر علم کا امتحان ہوتا ہے. یعنی صحیح بات سامنے آ گئی, اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے, جو اینٹ پتھر موجود ہے مار دینا ہے, کسی شخص کو متون کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یا بنائے استدلال کو متعین کرنا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, صحیح بات کے سامنے سر جھکا دینا ہے, اور اس کی پرواہ کیے بغیر سر جھکا دینا ہے کہ ہو سکتا ہے کل یہ واضح ہو جائے کہ یہ بات ٹھیک نہیں تھی. ہم آج کے لیے جواب دیں, اپنے فہم کے لیے جواب دیں. یہ بھی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کیا آپ اپنے فہم کو فلاں فلاں اکابر کے یا پوری امت کے فہم پر ترجیح دے رہے ہیں؟ تو سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ ہم مکلف کس بات کے ہیں, اپنے فہم کے مکلف. وہ فہم دیانت دارانہ ہونا چاہیے. اس میں اگر کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے اور کوئی توجہ دلاتا ہے تو بغیر کسی ادنا تردد کے اس بات کو مان لینا چاہیے. یہ ساری باتیں تو بالکل ٹھیک ہیں, لیکن فہم بہرحال وہی ہے جو میرا ہے اور جو آپ کا ہے, اور ہر شخص اپنے فہم کے لحاظ ہی سے مکلف ہے. وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اسی کے لحاظ سے مسئول ٹھہرایا جائے گا. اس وجہ سے یہ بیان کیا کہ یہ ان کا کہنا کہ ہمیں اگر لوٹا دیا جائے تو ہم صحیح راستے پر آ جائیں گے, اور اب حقائق ہم نے دیکھ لیے ہیں تو ان کا انکار نہیں کریں گے, تو فرمایا کہ لوٹاؤں گا تو اسی طرح لوٹاؤں گا جیسے پہلے گئے تھے. عہد الست تمہارے ہاں موجود تھا, ایک واقعہ تھا جو ہو گیا, تم اس واقعے کے گواہ بنا کر بھیجے گئے تھے, لیکن چونکہ تمہارا امتحان کرنا تھا تو اس وجہ سے اس کی یاد محو کر دی گئی. اس کے دائیات فطرت میں موجود تھے, ان دائیات کی تصدیق کے لیے انفس و آفاق کی نشانیاں موجود تھیں. انفس و آفاق یعنی وہ نشانیاں جو میرے اندر ہیں, وہ نشانیاں جو میرے گرد و پیش کی دنیا میں, یہ موجود تھی. اور عقل جیسی نعمت سے تمہیں نوازا گیا تھا کہ جو ان نشانیوں کو دیکھ کر, ان آثار کو دیکھ کر ان کے پسپردہ حقائق تک پہنچ سکتی تھی. یہ سب کچھ تھا, تمہیں ان چیزوں سے بہرا یاب کر کے دنیا میں بھیجا تھا. پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو تم نے کیا. اب بھیجا جائے گا تو اب بھی یہی کرو گے. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ کہتے ہیں کہ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ جب زچ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد پیغمبر کی دعوت کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ کیا آپ نے ایک دوسری دنیا کی کہانی سنانے کا فیصلہ کر رکھا ہوا ہے, اس کے لیے طرح طرح کے افسانے تراشتے رہتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی ہے, ہم نے یہی دیکھی ہے, یہ دنیا ہی کی زندگی ہے کہ جس کا ہم کو تجربہ ہے, یہی ہمارے مشاہدے میں آتی ہے. آپ اس سے پیچھے کیا حقائق ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہیں؟ اس طرح کی باتیں نہ سنائیے, ایسے افسانوں سے ہم متاثر ہونے والے نہیں نہیں ہیں. یہ دنیا البتہ ایک حقیقت ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, اور یہی دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے. ان ہے اللہ حیات الدنیا وما نحن بمبعوثین, اور مرنے کے بعد ہم ہرگز نہ اٹھائیں جائیں گے. یہاں سے کلام میں مخاطب تبدیل ہوا ہے. یعنی مخاطب تبدیل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مشرکین عرب مخاطب تھے, اہل کتاب ہو گئے. اہل کتاب مخاطب تھے، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں جن کو الذین آمنوا کہتا ہے قرآن مجید، وہ مخاطب ہو گئے، ایمان والے مخاطب تھے، ان کا کوئی خاص گروہ سامنے آ گیا. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جو مخاطبین ہیں وہ تو ایک ہی ہیں، یعنی یا مشرکین ہیں یا اہل کتاب ہیں یا اہل ایمان ہیں، لیکن خود ان کے اندر بہت سی بحثیں موجود ہوتی ہیں. تو ایک بحث وہ ہے جو شرک اور توحید کے باب میں پیدا ہو رہی تھی، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو یا مشرکین عرب کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں یہ سب معبودان باطل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کائنات کا خالق بھی ایک ہے، اس کا مالک بھی ایک ہے، اور اس میں معبود بھی اسی کو ہونا چاہیے، یہ بتا رہے تھے. تو اس سے ظاہر ہے کہ شرک اور توحید کی ایک بحث پیدا ہوتی تھی، جو قرآن مجید میں ہم اس سے پہلے دیکھتے رہے ہیں، اس سورہ انعام میں بھی ہم نے دیکھی. ایک دوسری بحث وہ تھی کہ جس میں جب یہ کہا جاتا تھا کہ اگر تم اللہ کو ایک نہیں مانو گے اور سرکشی اور استکبار کا رویہ اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ قیامت میں دیکھنا پڑے گا، تو قیامت زیر بحث آ جاتی تھی. تو اب یہ دوسرا پہلو ہے، اس پر میں نے لکھا ہے قرآن مجید کے مکذبین کے بعد، یعنی قرآن نے دعوت پیش کی، اس کا انکار کر رہے تھے لوگ، اس میں خاص طور پر توحید کا پہلو زیر بحث تھا. قرآن مجید کے مکذبین کے بعد اب آگے مکذبین قیامت کا انجام بیان کیا جا رہا ہے، جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو یا تو مانتے ہی نہیں تھے یا بعید از امکان کہہ کر گریز و فرار کے راستے نکال لیتے تھے. یہی دو گروہ ہوتے ہیں ہمیشہ، یعنی ایک تو بالکل سامنے آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی قیامت ویامت نہیں، یہ ایسے ہی ملاؤں کی بنائی ہوئی ایک حکایت ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں. بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں انسان کا اپنا ضمیر بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیا فی الواقع وہ پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دنیا ایسی چلتی رہے گی، یا چلیے ختم بھی ہو جائے گی تو اس کا کوئی انجام نہیں ہوگا، کسی غائب کو نہیں پہنچے گی، یہ مشکل چیز ہے. تو اس لیے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو ہٹ درمی کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں. زیادہ بڑا گروہ وہ ہے کہ جو گریز اور فرار کے راستے اختیار کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بعید از امکان بات ہے، یہ کیا باتیں جو کہہ رہے ہیں، ہم نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، اور اس کی تصدیق و تکذیب میں پڑھنے کی ضرورت بھی کیا ہے، یعنی بس ٹھیک ہے دنیا ہے، دنیا ہے اس کو برت رہے ہیں، دنیا کے مسائل پر توجہ کیجئے بھائی، یعنی آپ یہ کن باتوں میں پڑ گئے، یہ مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے، اس وقت کی دنیا اس میں غریب ہیں، اس میں مظلوم ہیں، اس میں بہت سے مسائل ہیں، اس میں انسان کو بہت سی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اپنے گھر پر توجہ کیجئے، اپنے وجود پر توجہ کیجئے، اپنے خاندان کو توجہات کا مرکز بنائیے، اپنی قوم کو دیکھیے، اپنے ملک کو دیکھیے، اس عالم کو دیکھیے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو آپ کی توجہات کا مرکز ہونی چاہیے، ان کے ساتھ یہ آخرت اور قیامت اور مرنا اور مر کے اٹھنا یہ کہاں سے زیر بحث آ گیا، آتے ہیں دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک دوسرا استدلال کا پہلو ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے، متاثر بھی زیادہ تر یہی کرتا ہے، یعنی انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں یہ بات، یعنی اگر ان کی بات مان لی جائے تو پھر آدمی سارا دن اسی دنیا کے بارے میں سوچے گا، تو اس وقت جو مسائل درپیش ہیں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گے. یہ عدم توازن انسان سے ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کو بنا استدلال بنایا جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کو بیان کیا ہے کہ یا بعید از امکان کہہ کر گریز و فرار کے راستے نکال لیتے تھے. یہ گریز و فرار کا راستہ ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرح کی تشکیق کسی صورتحال ہے، اسی میں مبتلا ہیں اور دوسروں کے سامنے بھی اسی تشکیق کو نمایاں کرتے ہیں، اور مخاطب کے لحاظ سے بھی ساری توجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے شک میں مبتلا کر دیا جائے، اس لیے کہ یقین کے ساتھ نفی کرنے کے لیے بھی اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پیچھے علم کی ایک پوری تاریخ ہے، کوئی دلیل نہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد ہم ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے. یعنی یہ جو بیان ہے یہ عملی ہوتا ہے ان لوگوں کا جو تشکیق کی بات کرتے ہیں، ये इल्मी होता है उन लोगों का जो पूरी हठधर्मी के साथ सामने खड़े हो जाते हैं। तो दोनों में एक ही हकीकत है जो मुश्तरक तरीके से सामने आती है। वलौ तरा इज वुकिफू अला रब्बिहिम, अगर तुम उस वक्त को देख सकते जब ये अपने परवरदिगार के हुजूर में खड़े किए जाएंगे, इज वुकिफू अला रब्बिहिम, यानी अपनी मर्जी से तो कोई नहीं वहां जाता, अगर यहां तशकीक में मुबतला है तो क्यों जाएगा, अपनी मर्जी से तो वही जाना चाहेंगे कि जिन्होंने हकायक को माना और यहां दुनिया में अपने परवरदिगार की मुलाकात के लिए तैयार हुए, तो ये लोग क्यों जाएंगे। तो इस वजह से ये उसलूब इख्तियार किया कि जब इनकी मर्जी के खिलाफ उठा खड़े किए जाएंगे और परवरदिगार की बारगाह में सामने मौजूद होंगे, वकिफू अला रब्बिहिम, वो इनसे पूछेगा, काला यानी परवरदिगार पूछेगा, अलैसा हाजा बिल हक, क्या ये हकीकत नहीं है। इसको जुटलाते थे, इससे गुरेजो फरार के रास्ते इख्तियार करते थे, ये कहते थे जिच होके और कभी चंद्राकर ये कहते थे कि मां नहनों में मबूसीन, तो अब बताओ क्या ये हकीकत नहीं है। कालू बला व रब्बिना, जवाब देंगे हां हमारे परवरदिगार की कसम ये हकीकत है। यानी जाहिर है कि इतराफ करना होगा। कुरान मजीद का आप उसलूब देखिए, इसको बाज़ औक़ात जो फलसफियाना मजाक के लोग हैं वो नहीं समझ पाते, उनको इसका एहसास नहीं होता कि कुरान का मुखातब वो इंसान है जिसको खुदा ने बनाया है और वो जानता है कि इंसान क्या है। तो इंसान महज अकली वजूद नहीं है, इंसान की एक तफसियात है, इंसान के बातिन में एक पूरी शख्सियत है, ये पूरी की पूरी शख्सियत है जिसके हाँ जो रुकावटें हक के कबूल करने में हो सकती है कुरान उनको दूर करता है, कहीं पर्दे उठाता है, कहीं हिजाबात पर तवज्जो दिलाता है, कहीं इंसानी नफ्स की रुकावटों को नुमाया करता है, कहीं कयामत को एक हकीकत के तौर पर पेश करता है, कहीं उसकी तस्वीरें सामने लाता है। वो महज अकली इस्तदलाल नहीं कर रहा होता, इसलिए कि इंसान अक्ल महज नहीं है, पूरे इंसान को मुखातिब किया जाता है। और अल्लाह ताला वो हस्ती जो सरासर शफकत है, जिसकी रहमत अबदी है, वो इंसान को इस सूरत हाल से निकालने के लिए पैगंबर भेजती है और किताबें नाजिल करती है। इससे दिलचस्पी नहीं होती कि इस्तदलाल का कौन सा तरीका इख्तियार करना है, अकली इस्तदलाल भी होगा, मुकदमात भी तरतीब दिए जाएंगे, मंतकी तरीके के नतायज भी निकाल के सामने रख दिए जाएंगे। कुरान मजीद ये सब तरीके इख्तियार करता है, अनफुस व अफाक की शहादतें भी पेश की जाएंगी, लेकिन इसके साथ इंसान की जो नफ्सियात है उसको भी मुखातब किया जाएगा। और इंसानी नफ्सियात पर्दों को और हिजाबात को उतारने के मामले में इसी तरह के तर्ज खिताब का तकाजा करती है जो कुरान मजीद में हम देखते हैं जगह जगह। इसको बैसियत मजमू जब कुरान बयान करता है तो इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करता है, इंजार, खबरदार करना। आप इसको सादा तरीके से बयान कीजिए तो यूं समझ लीजिए बेदार करना, यानी इंसान को सिर्फ इसकी जरूरत नहीं होती कि उसे अकली मुकदमात कायम करके एक नतीजा बताया जाए, इसके साथ उसको गफलत से बेदार करने की भी जरूरत होती है, वो सोया होता है, खाबीदा होता है, उसे उठाने की भी जरूरत होती है, जगाने की भी जरूरत होती है, और इसी तरह उसके सामने हकायक की तस्वीरें लाने की जरूरत होती है। अगर ऐसा ना हो तो आप ये देखिए कि इस वक्त की दुनिया में बेशुमार इल्म के जराए पैदा हो गए हैं, उनमें सबसे मौसर वो जरिए होते हैं जो तारीख को, हकायक को, जोग्राफिए को, दुनिया को हमारे सामने तस्वीरों की सूरत में ले आते हैं, और उस मौके के ऊपर वो जो कुछ हम अल्फाज में बयान कर रहे थे वो जब इस तरह सामने आता है तो वो बराए रास्त हमारे पूरे पूरे वजूद पर असरअंदाज होता है। आदमी अगर अपनी रुकावटें दूर कर ले तो कुरान भी ऐसे ही असरअंदाज होता है। इसी तरीके से जो तस्वीरें वो खींचता है, जो कयामत के हकायक वाजे करता है, जो यहां से उठाकर हमें मैशर में ले जाता है, वहां जब गुफ्तगुएं सुनाता है, बातें सुनाता है, जब जन्नत की तस्वीर खींचता है, जब जहन्नम की होलनाकी को बयान करता है, तो असल में वो ये करता है। तो बयान फरमाया कि उस मौके के ऊपर फिर हम पूछेंगे कि अलैसा हाजा बिल हक, क्या ये हकीकत नहीं है। कालू बला व रब्बिना, जवाब देंगे हाँ हमारे परवरदिगार की कसम ये हकीकत है। काला फजूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, वो फरमाएगा, परवरदिगार फरमाएगा, इस आलम का रब फरमाएगा, تو اپنے انکار کی پاداش میں اب چکھو عذاب کا مزہ. کالا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. یقیناً گھاٹے میں رہے, قد خسرا, یقیناً گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اس ملاقات کو جھٹلایا, اللہ سے اس ملاقات. یہ در حقیقت ایک لفظ نہیں ہے, اپنے اندر ایک بڑا گہرا استدلال رکھتا ہے. یعنی اگر اس کائنات کا کوئی پروردگار ہے تو یقیناً ہے, اور اس نے ہمیں وجود بخشا ہے, وہ ہمارا خالق ہے. تو علم و عقل کا آخری درجے میں یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ پھر اس سے ملاقات ہو. یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر ملاقات نہیں ہونی تو اس سے بڑھ کر شرف انسانی کی حانت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ایک مخلوق کی حیثیت سے میرا یہ بنیادی حق ہے کہ میں اپنے مالک کو دیکھوں, میں اس سے ملاقات کروں. جس طریقے سے ہم نے اس زمانے میں انسان کے کچھ بنیادی حقوق متعین کرنے کی کوشش کیا, غلط یا صحیح, تو یہ دیکھیے, ہم نے کہا ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق ہے, اس کو اپنے وجود کے اظہار کا حق ہے, اسے اپنی بات کہنے کا حق ہے, اسے دوسروں پر نقد کا حق ہے, اسے اپنی رائے سے لوگوں کو متاثر کرنے کا حق ہے, ان کے سامنے پیش کرنے کا حق ہے. بالکل اسی طرح سے اگر یہ انسان کسی کی مخلوق ہے تو اس کا حق ہے کہ یہ اپنے خالق کو دیکھے. اگر یہ نہ مانا جائے تو علم و عقل اس کو کسی طرح قبول نہیں کرتے. تو قرآن اس کا لحاظ کر کے یہ پروردگار سے, کائنات کے مالک سے, ہمارے خالق سے ملاقات کا لفظ استعمال کرتا ہے. یقیناً گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اس ملاقات کو جھٹلایا. حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا, یہاں تک کہ اچانک جب وہ گھڑی ان پر آ پہنچے گی تو کہیں گے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو اس معاملے میں ہم سے ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ جب وہ گھڑی آ جائے, جب اٹھ جائیں گے, قیامت برپا ہو جائے گی, خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, سارے حجابات اٹھ جائیں گے, تو پھر انسان کہے گا کہ بڑی کوتاہی ہوئی, بڑی تقصیر ہوئی, میں نے اس وقت حقائق کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی, کائنات کو دیکھا لیکن اس میں الجھ کر رہ گیا, اس کے پس پردہ کیا چیزیں تھیں وہ میری نگاہوں سے اوجھل رہیں. اور کیوں اوجھل رہیں؟ اس لیے کہ میں نے خود کچھ پردے ڈال لیے, کچھ پردے حائل کر لیے, کچھ حجابات کھڑے کر لیے. افسوس ہماری اس کوتاہی پر, یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا, افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو اس معاملے میں ہم سے ہوئی ہے. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم, اور حال یہ ہوگا کہ اپنے بوجھ وہ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. یعنی جب وہاں اٹھیں گے تو جو کچھ لے کے آئے ہیں وہ ساتھ ہوگا. یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے, یعنی اپنے اعمال کی گٹھڑیاں اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے اٹھیں. وہ اعمال جو دنیا میں کرنے کا موقع تھا, اور اچھے بھی ہو سکتے تھے, برے بھی ہو سکتے تھے, اب جو کچھ بھی کیا ہے اچھا یا برا لے کے آ گئے. یعنی یہی اس وقت کا رخت سفر ہے, یہی اثاثہ ہے, یہی زادہ راہ ہے, اسی کو لے کے انسان دنیا سے جاتا ہے. اور حال یہ ہوگا کہ اپنے بوجھ وہ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اللہ سا ما یزرون, سنو نہایت ہی برا ہے وہ بوجھ یہ اٹھائے ہوئے, جو یہ اٹھائے ہوئے ہوں, نہایت ہی برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, بات وہاں سے شروع ہوئی تھی اس پیرے کی شروع میں, کہ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی ہے. فرمایا کہ وہ دنیا کی زندگی وہ کیا تھی؟ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے, کھیل تماشا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے غایت ہے, یعنی جب آپ اس کو غایت کے بغیر دیکھیں گے تو پھر یہ کھیل تماشا ہے. یعنی ایک پہلو وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے لحاظ سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی یہ زندگی کوئی کھیل نہیں ہے جو ہم نے کھیلا ہے, तो वो क्या बता रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि इसको इसकी गायत के साथ समझो। इसकी गायत क्या है? कयामत, दूसरी दुनिया। उसके बगैर अगर इसको देखोगे तो फिर ये खेल तमाशा ही है। तो यहां पर ये बयान किया कि अगर उसकी गायत को इसके साथ मिलाए बगैर देखोगे तो फिर क्या है? ये कुछ भी नहीं है। यानी आप आए, आपने आंख खोली, आप 60-70 साल जिए, एक दिन मौत की आगोश में चले गए, क्या कमाया, क्या खाया, क्या पीछे छोड़ गए, क्या महल्लात बनाए, क्या दुनिया की नेमतें पाई, किस इकतदार तक पहुंचे, ये क्या है? एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल गया। यानी इस्कंदर भी थे और सीजर भी थे, तो खाली हाथ जा रहे हैं। और पीछे, यानी पीछे भी क्या रह जाता है? अगर कोई अच्छा अमल होगा तो याद रह जाएगी, वरना लानतानी है जो रहनी है। और अपने बेगाने क्या कर लेंगे? दो दिन आपका जिक्र कर लेंगे, इसके सिवा क्या चीज है? तारीख में कहीं नाम लिखा जाएगा। तो ये फिर खेल तमाशा ही है। इसको इसकी गायत के साथ रखेंगे तो फिर ये बड़ी बामकसद चीज बनती है। यानी फिर ये इम्तहान गाह बनती है और आखिरत के साथ मिलकर खुदा की एक अजीम स्कीम को हमारे सामने लाती है। लेकिन अगर इसको उससे हटा दें फिर खेल तमाशा और कुछ भी नहीं। तो इरशाद हुआ, वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून, आखिरत का घर अलबत्ता कहीं बेहतर है उनके लिए जो तकवा इख्तियार करें। यानी अब इम्तहान क्या है? तकवा, यही इम्तहान। यानी हमें क्या इख्तियार करना है? वो ये कि मुतनब्बे हो जाना है, बेदार हो जाना है, खबरदार हो जाना है, दुनिया की जिंदगी को समझने की कोशिश करनी है, कहां से आई है, कहां खत्म होगी, बस इसको जानना है। और इसके बाद उसके मुताबिक हुदूद आशनाई की जिंदगी बसर करनी है। इसको कुरान की इस्तलाह में तकवा कहा जाता है। यानी हमारे यहां तो इसके मज़ाहिर दाढ़ी टोपी और मूंछों पर मुनहसर होकर रह गए हैं, लेकिन ये है तकवे की हकीकत। तो इसको बयान किया। ये जो मैंने तवज्जो दिलाई कि खेल तमाशा किस पहलू से यहां कहा है, ये बहुत जरूरी है। यानी जब आप एक बलीग कलाम को आप पढ़ते हैं, आला अदब का आप मुताला करते हैं, तो उसमें चीजें मंतिकी तरीके से बयान नहीं होती। कहीं एक पहलू से एक बात होगी और दूसरे पहलू से आपको महसूस होगा कि ये तो उससे बिल्कुल ही मुतज़ाद बात कह दी है, लेकिन उसका एक अलग महल होगा, इसका एक अलग महल होगा। इसको समझना चाहिए। ये भी इल्म का इम्तहान है। वो लोग जो कुरान मजीद को फाल की तरह खोलते हैं और इस तरह की दो चार आयात को सामने रखकर ये कह देते हैं कि इसमें तो तज़ादात हैं, वो असल में अपनी इहानत करते हैं। यानी इंसान को गौर व फिक्र करने वाला, तदब्बुर करने वाला, आला कलाम को अप्रिशिएट करने वाला, उसकी बलागतों को समझने वाला बनाकर दुनिया में भेजा गया है। तो अपनी इस सलाहियत को इस्तेमाल करना चाहिए। तो इरशाद हुआ कि आखिरत का घर अलबत्ता कहीं बेहतर है उनके लिए जो तकवा इख्तियार करें। अफला ताकिलून, फिर क्या तुम समझते नहीं हो? कद नालम इन्नहु लयहज़ुनुक अल्लज़ी यकूलून, हम इस बात से वाकिफ रहे हैं कि जो कुछ ये कहते हैं उससे तुम्हें रंज होता है। कद नालम, हम वाकिफ रहे हैं, इन्नहु लयहज़ुनुक अल्लज़ी यकूलून, कि जो कुछ ये कहते हैं उससे तुम्हें रंज पहुंचता है। हम इस बात से वाकिफ रहे हैं। जाहिर है कि जब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिस उनकी हमदर्दी में, उनकी मोहब्बत में, अपनी कौम समझकर उनको उस हादसे से खबरदार करने के लिए उठे हैं, और पैगंबर क्या कर रहे हैं, यानी क्या लेना था, क्या देना था उनको, वो इस मकसद के लिए उठकर जब इंतजार करते हैं और आगे से वो रद्देमल सामने आता है कि तकजीब है और जुटलाना है और इनकार करना है और इस्तेजा का निशाना बनाना है, तो जाहिर है कि ये चीज इंसान है, उसके लिए रंज का बायस बनती है। कद नालम, इसमें मैंने लिखा है, असल में कद नालमों का लफ्ज आया है। ये दर हकीकत कद कुन्ना नालमो है। मुजारे पर जब इस तरह कद आता है तो इसमें फेले नाकिस अरबियत के कायदे पर महजूफ होता है। यानी अरबी जुबान में ये जो मुकद्दरात हैं, बाद चीजें हस्फ हो जाती हैं, इनकी तरफ तवज्जो दिलाना बहुत जरूरी है तालिबे इल्मों को। तो यहां पर जो कद नालम कहा है तो इसका मतलब यह कि एक फेल नाकिस है जो मुकद्दर कर दिया है। इजाज के जो असालीब कुरान की अरबी जुबान में है उसमें कभी मुकाबिल के बाद अल्फाज हस्फ हो जाते हैं, کبھی فعلوں کے مفعول حذف ہو جاتے ہیں کیونکہ قرینہ ان پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، کہیں یہ بات کہ ایک بات کہی ہے اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے، اس کا ایک اقتضا ہے، اس کا ایک عقلی تقاضا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ انسان خود سمجھ لے گا. تو یہ ساری چیزیں جن کو کھولنے کی ضرورت ہوتی. یہاں اس سے مضمون میں یہ اضافہ ہو گیا ہے کہ یہ بات برابر ہمارے علم میں رہی ہے اور ہے، برابر ہمارے علم میں رہی ہے اور ہے. یعنی جب یہ قد نالم و کہا اور ایک فعل ناقص یہاں مقدر ہو گیا اور ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ وہ یہاں مقدر ہے اور اب اس کو کھولا، تو یہ محض اس چیز کا بیان نہیں ہے کہ مجھے ایک بات معلوم ہے یا ہمیں ایک بات معلوم ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا ہم واقف رہے ہیں، تو اس کے اندر اب یہ مضمون پیدا ہو گیا کہ ہم برابر جانتے رہے ہیں، پہلے بھی جانتے تھے، اب بھی جانتے ہیں. یہ پورا مضمون پھر اس کے اندر آ جائے گا. تو اس کی طرف یہاں توجہ دلائی. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْهَدُونَ. تم اس پر صبر کرو اے پیغمبر، اس لیے کہ یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، یہ ظالم تو آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. یہ جو فَإِنَّهُمْ ہے اس میں فے کے اندر یہ مضمون مضمر ہو گیا ہے. تم اس پر صبر کرو اے پیغمبر، یعنی پیچھے کی بات میں، اور اس میں چونکہ یہ بات آپ سے آپ نمایاں ہو رہی تھی تو اس وجہ سے اس کو بھی لفظوں میں بیان نہیں کیا. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. تم اس پر صبر کرو اے پیغمبر، اس لیے، یہ جو اس لیے ہے فَإِنَّهُمْ، اصل میں اس کے پیچھے جو جملہ ہے وہ اور جو جملہ موجود ہے اس کو خود سمجھ لینا چاہیے. اور قرآن مجید میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ تعلیل کا جملہ آ گیا ہے، وہ پچھلے جملے کے ساتھ اس طرح کا ربط نہیں رکھتا، اور یہی چیز بتا دیتی ہے کہ یہاں ایک مفہوم ہے جو مقدر ہے، اور وہ اس لیے الفاظ میں بیان نہیں ہوا کہ وہ آپ سے آپ گویا سامنے آ جائے گا. تم اس پر صبر کرو اے پیغمبر، اس لیے کہ یہ تمہیں نہیں چٹلا رہے، یہ ظالم تو آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. یہ جو کچھ کہتے ہیں، یہ کہا نا کہ ہم اس سے واقف رہے ہیں، تو یہ کیا اشارہ ہے؟ میں نے لکھا ہے کہ یہ انہی مطالبات کا ذکر ہے جو پیچھے بیان ہو چکے ہیں اور آگے بھی بیان ہوں گے. یعنی ظاہر ہے کہ وہ طرح طرح کے مطالبات سامنے رکھتے ہیں، اشکالات پیش کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ کیجئے تو مان لیں گے، یہ کیجئے تو مان لیں گے. آگے بھی آئیں گے، کیونکہ یہ دعوت کی سورہ ہے، اس میں ظاہر انذار تو ہوگا لیکن اس میں استدلال کا پہلو، اشکالات کو دور کرنے کا پہلو، اعتراضات کا جواب دینے کا پہلو بہت نمایاں ہوتا ہے اس طرح کی صورتوں میں. تو یہ بیان کیا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، ارشاد ہوا کہ آپ کیوں رنجیدہ ہوں، آپ کیوں غمزدہ ہوں، آپ اس بات پر اطمینان رکھیں کہ یہ در حقیقت آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اس سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں ان کا بھی اسی طرح انکار کیا گیا تھا، تم سے پہلے بھی رسولوں کو اسی طرح جھٹلایا گیا تھا. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. اب یہ دیکھیے، وہ جو صبر کا وہاں پہلو تھا، جو وہاں مقدر تھا، اس کو کھول دیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ تو اپنی تکذیب اور اپنی اذیتوں پر انہوں نے صبر کیا. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَعُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد انہیں پہنچ گئی. اور ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. ولقد جاءك من نبأ المرسلین، اور ہماری اس سنت کو سمجھنے کے لیے پیغمبروں کی کچھ سرگزشتیں تمہیں پہنچ ہی چکی. یعنی گویا یہ بیان فرمایا کہ اس سے پہلے بھی یہی معاملہ ہوتا رہا ہے، یہی رویے سامنے آتے رہے ہیں، کوئی نئی دنیا میں مخلوق نہیں آ گئی، یہ انسان ہی ہے. جب بھی اللہ کے پیغمبر آئے ایسے ہی ان کی تکذیب کی گئی، پیغمبروں سے یہی مطالبہ کیا گیا کہ وہ صبر کریں، انہوں نے ان اذیتوں پر اور اس تکذیب پر اسی طرح صبر کیا. اس کے بعد ہماری مدد آیا کرتی ہے، وہ آئے گی. اور یہ جو ہم نے کہا کہ ہماری مدد اسی طرح آتی ہے، یہی سنت اللہ ہے، تو اللہ کی اس سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اس نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، وہ معاملہ کیسے کرتا ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، پیغمبر بھیجتا ہے تو ان سے کیا توقع کرتا ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اور یہ فرمایا کہ اسی وجہ سے ہم مرسلین کی، اپنے رسولوں کی سرگزشتیں سناتے ہیں، وہ تمہیں پہنچ چکی ہیں۔ اس میں کچھ مزید مباحث بھی ہیں، ان کو ہم آئندہ درس میں زیر بحث لائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت سأحدثكم بما رأيته فعلا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض مغازیہ وکنت اتحین قفولہ فأخذت نمطا کان لنا فسترته علی الارض فلما جاء استقبلته فقلت السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ الذی عزک واکرمک، فنظر الی البیت فرا نمت فلم یرد علی شیئا ورأیت الکراہیۃ فی وجہ فاتا نمت حتی ہتک ثم قال ان اللہ لم یامرنا فیما رزقنا ان نقص الحجارۃ واللبن، قالت فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ليفا فلم ينكر ذلك علي۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک موقع پر حضور نے کیا کیا میں وہ تمہیں بتاتی ہوں، یعنی سوال کیا گیا ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ فرمایا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ ایک موقع پر آپ نے کیا کیا تھا جو میں نے دیکھا ہے، یعنی میرے سامنے یہ واقعہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے لیے نکلے، میں آپ کے لوٹنے کی منتظر تھی، سو میں نے اپنے ہاتھ سے ایک کپڑا لیا اور گھر کے ساز و سامان کو اس سے ڈھانک دیا۔ دیہات کی زندگی میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ہی کمرے میں کچھ صندوق بھی رکھے ہوئے ہیں، کچھ سامان بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ بعض وقت اچھا نہیں لگتا، تو کبھی ایک پردہ سا لٹکا دیتے ہیں، کبھی کوئی کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ دیہاتی زندگی میں ہم نے ان سب چیزوں کو خود آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ایسا ہی انہوں نے کیا۔ پھر جب آپ تشریف لائے تو میں استقبال کے لیے بڑھی اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو عزت و اکرام سے نوازا۔ ظاہر ہے کہ آپ کسی غزوے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو انہوں نے استقبال کیا، آپ کے لیے دعا کی، اور پھر اس کے بعد اس بات پر شکر کا اظہار کیا کہ آپ کامیاب ہو کر، کامران ہو کر واپس آئے ہیں۔ وہ یہ استقبال کر رہی تھیں لیکن آپ کی نگاہ گھر کے اندر پڑی، اس پر آپ نے گھر کی طرف دیکھا اور آپ کی نظر اس کپڑے پر پڑی تو آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں آپ کو وعلیکم السلام کہنا تھا، یا مسکرا کے دیکھنا تھا، یا شکریہ ادا کرنا تھا، یا کوئی اور التفات کی بات کہنی تھی، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے، بلکہ میں نے محسوس کیا کہ آپ کے چہرے پر ناگواری ہے، یعنی کوئی بات آپ کو ناپسند گزری ہے، کسی چیز کو آپ نے اچھا نہیں سمجھا۔ چنانچہ آپ اس کپڑے کے پاس آئے اور اس کو اتار ڈالا۔ حتی ہتک ہو اصل میں الفاظ ہے، یعنی گویا کھینچ کے آپ نے اس کو پھینک دیا، اتار ڈالا۔ پھر فرمایا اللہ نے جو رزق ہمیں دیا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا ہے کہ ہم اس سے اینٹ اور پتھر کو کپڑا پہنایا کریں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیوار کے ساتھ پردہ لٹکا کے انہوں نے اس سامان کو ڈھانک دیا تھا. تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اس لیے نہیں رزق دیا گیا ہمیں کہ ہم دیواروں کو اس سے ڈھانپیں. سیدہ کا بیان ہے کہ پھر میں نے اس کو کاٹا, یعنی وہ انہوں نے کپڑا لیا اس کو کاٹا اور اس سے دو تکیے بنائے اور میں نے ان میں کھجور کی چھال بھر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مجھے کوئی نکیر نہیں فرمائی, یعنی وہ کپڑا ہے, ایک اس کا استعمال تھا جس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا, اس کا استعمال تبدیل کر دیا گیا تو ایک دوسری صورت پیدا ہو گئی. تو یہ روایتیں جس باب میں میں نے رکھی ہیں اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں, اس کا خلاصہ بھی آگے چل کے کر دوں گا. اس میں چند چیزیں ہیں جن کو ان نوٹ سے سمجھ لینا چاہیے جو اس پر میں نے لکھے ہیں. ایک تو یہ بات جو کہی گئی کہ میں نے اپنے ہاں سے کپڑا لیا اور گھر کے ساز و سامان کو اس سے ڈھانک دیا, تو بظاہر یہ لگتا ہے یعنی الفاظ سے کہ جیسے آپ نے ایک صندوق پر یا کوئی اور سامان ہے پڑا ہوا اس پر کپڑا ڈالا ہے. آگے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رزق ہمیں اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم اس سے اینٹ پتھر کو ڈھانپیں, تو ظاہر ہے کہ ایک نوعیت کا تبصرے میں اور واقعے میں تضاد محسوس ہوتا ہے. تو اس کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے. میں چونکہ خود دیہات میں پلا بڑا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ کیا کیا معاملات کیسے ہوتے ہیں, تو اس کی روشنی میں میں نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبصرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساز و سامان غالباً کپڑے کو دیوار سے ساتھ لٹکا کر اس سے ڈھانپا گیا تھا, یعنی اس میں ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. وہ ایسے ہے کہ سامان آپ کو گویا نظر ہی نہیں آتا, تو ایک طرح سے دیوار سے یا اوپر چھت سے یا کڑی سے لٹکا کے پیچھے سامان رکھ دیتے تھے. خود میں نے اپنے دیہاتی گھر میں یہ بارہا دیکھا, تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی صورت تھی, یعنی ڈھانپا لیکن اس طریقے سے جس طرح دیہات کے گھروں میں صندوق وغیرہ بالعموم دیوار کے ساتھ رکھ کر اور اوپر سے پردہ لٹکا کر ڈھانپ دیے جاتے ہیں, یعنی پردہ ڈال کر نہیں پردہ اوپر سے لٹکا کر ڈھانپ دیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس میں میرے نزدیک کوئی تضاد نہیں ہے, بلکہ یہ اس طرح ہوا, آپ نے اس کو اتار دیا, یہ بیان ہوا ہے چہرے پر ناگواری ہے, آپ کپڑے کے پاس آئے اور اس کو اتار ڈالا. تو اس پر میں نے ایک توجہ دلائی ہے کہ پچھلی روایتوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ رد عمل صاف بتا رہا ہے کہ یہ بھی اسی طرح کا کوئی منقش کپڑا ہوگا جس کا ذکر پچھلی روایتوں میں ہوا ہے اور سیدنا نے اسے بھی زینتی کے لیے لٹکایا ہوگا. یعنی پیچھے بہت سی روایتیں گزر چکی ہیں اس باب کی, تو ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو اگرچہ یہاں یہ ذکر نہیں ہوا کہ یہ منقش پردہ تھا یا اس پر کوئی تصویریں بنی ہوئی تھیں, لیکن ان کی روشنی میں دیکھا جائے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تبصرے کو سامنے رکھا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی زینت کی چیز کو ہٹانا مقصود ہے. اسی وجہ سے جیسے ہی اس کو کاٹا گیا اور کاٹ کے اس سے تکیے بنا لیے گئے تو پھر اس پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوا, اب وہ ایک استعمال کی چیز بن گیا تو اب اس میں کوئی اعتراض کا محل نہیں رہا. اسی لیے میں نے اس پر لکھا ہے کہ یعنی جب اس کو محض تزئین کے لیے گھر کے ساز و محض تزئین کے لیے گھر کے ساز و سامان پر ڈالنے کے بجائے ضرورت کی ایک چیز کے لیے استعمال کر لیا گیا تو اس کے بعد آپ کو اعتراض نہیں ہوا. اس کے ساتھ یہ زینتوں سے پرہیز کا باب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے. اس کا خلاصہ کیا ہے, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بعض ایسے واقعات روایتوں میں ملے کہ جس میں آپ نے تزئین کی جگہ سے ہٹا دیا کسی چیز کو. تو ایک عمومی تاثر یہ ہوتا ہے کہ شاید اس دین کی تعلیم یہ ہے کہ اس میں تزئین یا زینتوں کا کوئی تصور نہیں ہے, یہ تقوی کے خلاف ہے. تو میں نے یہ بتایا کہ اگر روایتوں کو یہاں سے لیا جائے گا تو یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہو جائے گا, اس لیے کہ قرآن مجید نے سورہ اعراف میں زینتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا منشا نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. ہمیں جو دین دیا گیا ہے اس میں انسان جس طرح اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے اسی طرح اگر وہ اسراف اور فضول خرچی سے کام نہ لے تو اپنی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے زینتوں کا اہتمام بھی کرتا ہے. اور میں نے واضح کیا ہے البیان میں کہ یہ زینتیں کلام میں بھی ہوتی ہیں, یہ گفتگو میں بھی ہوتی ہیں, یہ لباس میں بھی ہوتی ہیں, یہ گھروں میں بھی ہوتی ہیں, اور یہ دور جدید کے شہروں میں بھی ہوتی ہیں. یعنی ان زینتوں کے دائرے بہت سے ہیں، یہ سب بالکل جائز ہے اگر ان میں کوئی اسراف نہیں ہے. تاہم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رویے کا اظہار کیا، اس رویے کا اظہار مکے میں نہیں ہوا، اس کا آخری زمانے کے مدینہ میں بھی نہیں ہوگا، اس کے واقعات آ جائیں گے سامنے. یہ ایک دور ہے جس میں ہوا ہے، اور جب یہ ہوا ہے تو یہ ہر چیز میں ہوا ہے، کھانے پینے میں بھی ہوا ہے. تو میں نے یہ بتایا ہے کہ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ پھر اس کا محل کیا ہے کہ جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس رزق ہے یہ اس لیے نہیں ہے، یعنی ہمیں زینت کا کوئی کام نہیں کرنا. ہاں ضرورت کا کوئی معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، وہاں تک گوارا کیا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ چونکہ ایک رویہ ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے، تو اس کا کوئی قانونی پہلو نہیں دیکھنا چاہیے. کہیں آپ گوارا کریں گے، کہیں تنبیہ کریں گے، کہیں شدت ہوگی، چونکہ آپ اپنے پورے گھر کو اسی رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں. تو میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس باب کی تمام روایات کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو یہ خاص دور میں اختیار ہونے والا رویہ ہے. اس میں آپ نے یہ اسوہ قائم کیا ہے کہ جب کوئی شخص حکمران بنا دیا جائے، لوگوں کا ذمہ دار ہو، اور اسے معلوم ہو کہ مہاجرین کے کیمپ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لوگ بے سر و سامانی میں آ رہے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے یہی صحیح نمونہ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محل میں یہ رویہ اختیار کیا ہے، اس محل میں رکھیں گے تو یہ ایک عظیم پیغام ہے، ایک عظیم تعلیم ہے، اور اس میں ہمیشہ کے لیے گویا یہ منہاج طے کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی خلافت اور حکومت راشدہ ہوگی تو اس کے حکمرانوں کو اپنی رعایا اور اپنے عوام کی دکھوں اور تکلیفوں کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ. میں اب سوالات کے لیے حاضر ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولوی صاحب سوالات کا آغاز کرتے ہیں. یہ سوال آپ کی کتاب کے اوپر ہے اور اس کا آغاز ایک تبصرے سے ہوتا ہے، تو میں پوری بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ اس پر فرمائیے. یہ لکھتے ہیں کہ اصولیین جب قطعی حکم کی بات کرتے ہیں تو اس سے ان کا مقصود دین کے اس دائرے کا تعین ہوتا ہے جس کا انکار کفر کو مستلزم ہوتا ہے. گویا فقہا کے ہاں قطعی دین سے مراد کفر و ایمان میں تمیز قائم کرنے والا خط ہوتا ہے. اصولیین جسے ضمنی کہتے ہیں اسے بھی وہ بہرحال دین ہی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا تصور دین کسی امر کے دین ہونے کے لیے قطعیت کی شرط نہیں لگاتا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین کو صرف قطعی تک محدود کرنے والے کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دائرہ دین صرف کفر و ایمان کے خط امتیاز کا نام ہے اور اس کے باہر جو کچھ ہے وہ دین نہیں ہے، اور کیا وہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ میزان نامی کتاب جو میں جو دین درج ہے وہ سب کا سب اسی معنی میں قطعی ہے؟
پہلی تو بنیادی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ کسی پر اگر گمراہی کا حکم لگانا ہے یا کسی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس نے کوئی بڑا انحراف کر لیا ہے، تو اس کا تعلق قطعی اور ظنی کی بحث سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ وہ کس چیز کا انکار کر رہا ہے. مثلا یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے جو تعلیم ہمیں دی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی روایت ہمارے پاس چھوڑ کے گئے ہیں، اس کی روح سے پانچ چیزیں ایمانیات ہیں. اللہ پر ایمان، ایک اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے پیغمبروں پر ایمان، اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان، اور اسی طرح سے اس روز جزا پر ایمان جس کو ہم قیامت کہتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں اگر کوئی بڑا انحراف سامنے آئے گا تو ہم گمراہی کہیں گے اس کو. یعنی زیر بحث یہ نہیں ہے کہ کیا چیز قطعی ہے اور کیا ظنی ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ وہ چیز کیا ہے. اب قرآن مجید میں، قرآن مجید کے قطعی ہونے میں تو شبہ نہیں ہے، اس میں سیدنا سلیمان کے کچھ واقعات بیان ہوئے ہیں. ملکہ بلقیس کا تخت انہوں نے منگوا لیا، اس میں یہ تبدیلی کر دی، اسی طریقے سے ان کا ایک محل تھا. ان آیات کو سمجھنے میں اگر کوئی آدمی اختلاف کرتا ہے اور جو فہم ہمارا ہے اس سے مختلف کوئی رائے اختیار کر لیتا ہے، اور ہم بالکل اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے جو کہہ رہا ہے، تو اس کے لیے گمراہی کا لفظ نہیں اختیار کیا جاتا. اس لیے کہ یہ کیا ہے، یہ اخبار ہے، اخبار ماضیہ. اسی طرح مستقبل کے بارے میں کچھ اخبار ہوں گے، ان کی تعویل میں، ان کی توجیہ میں لوگ مختلف آراء اختیار کر لیتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ایک آدمی اس کے بارے میں ایک دوسری تعویل اختیار کر لیتا ہے، کی ہیں لوگوں نے، تو ہم اس کی غلطی واضح کریں گے. لیکن گمراہی کا اطلاق یا کفر کا اطلاق یا شرک کا اطلاق یہ قطعی اور ظنی کے حوالے سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے کہ جو دین میں ایمانیات کے درجے میں رکھی گئی ہیں. اچھا، صرف ایمانیات ہی نہیں، اس کے بعد دین کا ایک عملی پہلو بھی ہے. وہ عملی پہلو وہ ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے تعبیر کیا. میں نے شاید حدیث جبریل پر گفتگو کرتے ہوئے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایک ہی موقع ہے جب جبریل امین نے اس طرح آ کے گفتگو کی ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں کی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو اس لیے کی گئی ہے کہ ان سب بحثوں کا خاتمہ کر دیا جائے. تو اس میں انہوں نے ایمان کے بارے میں سوال کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا. اب قیامت تک کے لیے یہ بحث ختم ہو گئی کہ آپ عقائد کی کوئی فہرست مرتب کریں اور لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کریں. نہیں، وہ فہرست ہے، جس کو اقرار کرنا ہے ان پانچ چیزوں کا کرنا ہے، جس کو انکار کرنا ہے ان میں سے کسی کا کرنا ہے یا سب کا کرنا ہے. اسی طرح سے اسلام کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ چیزیں ہیں. یہ اخلاقیات جو بڑا حصہ ہے ہمارے دین کا، وہ تو ویسے ہی عالمگیر صداقت ہے، تو اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں اگر کوئی بڑا انحراف ہوتا ہے یا ان کا کوئی انکار کر دیتا ہے تو ہم اس کے لیے گمراہی کا لفظ اگر استعمال کریں تو یہ ٹھیک ہوگا. لیکن جو باقی چیزیں ہیں وہ قرآن میں بیان ہوں، ان کی تعویل کوئی شخص کرتا ہے تو ہم بس غلط اور صحیح کا لفظ استعمال کریں گے. تو اس وجہ سے یہ بات ہی درست نہیں ہے کہ قطعی اور ظنی کی بحث یہاں پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد جو سوال کا اگلا حصہ ہے کہ کیا جو ظنی طریقے سے چیزیں معلوم ہوتی ہیں، تو اصل میں یہ بات جب ایسے کہی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے متاثر کن لگے، لیکن ذرا دیکھیے یہ بات ہے کیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہ معلوم تاریخ ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں اسٹیبلشڈ ہسٹری، کہ آپ کی دعوت رائے گاہ نہیں گئی، اس پر ایک بڑی تعداد میں لوگ ایمان لے آئے. صرف ایمان ہی نہیں لائے کہ بکھرے ہوئے رہ گئے ہوں، ان کے لیے ایک باقاعدہ علاقہ منتخب ہو گیا، وہاں حکومت قائم ہو گئی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حکومت کی میراث آپ نے چھوڑی، پورا جزیرہ نمایاں عرب مفتو ہوا، اس کے بعد کیسر و کسرہ کی سلطنتیں 10-12 سال کے اندر مٹ گئیں اور ایک عظیم سلطنت میں ہزاروں لوگ ایمان لے آئے. تو ایک بہت بڑی ٹریڈیشن قائم ہوئی جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا کہ آپ کا دین تواتر اور اجماع سے منتقل ہو. اب اس کے پیچھے جائیے، یہ تواتر اور اجماع واقع کیسے ہوگا؟ ایسے ہی واقع ہوگا نا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین کا کوئی مستقل حکم بیان فرمائیں گے تو سب لوگوں تک اس کو پہنچائیں گے. کیوں نہیں پہنچائیں گے؟ جب آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ جو ہم نے دین نازل کیا ہے، جو آپ کو دیا ہے، اگر آپ نے اس کو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو فہم ماں بلگتا رسالت ہو، آپ نے رسالت کا حقی ادا نہیں کیا. تو آپ اس کو پہنچائیں گے؟ پہنچائیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں قطعی ذرائع سے نہ پہنچے؟ قطعی ذرائع کیا ہیں؟ اجماع اور تواتر. یعنی قرآن مجید کیوں قطعی ہو گیا؟ اس لیے قطعی ہو گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی غار میں اس کو نہیں رکھ دیا، کوئی ایک نسخہ لکھ کے نہیں رکھ دیا کہ جس کو اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ وہ کہاں پایا جاتا ہے. آپ نے اس کو پڑھ کے سنایا، صحابہ کرام نے جو لکھنا جانتے تھے انہوں نے لکھا، جو یاد کر سکتے انہوں نے یاد کیا، اور یہ تعداد سینکڑوں ہزاروں تک پہنچتی تھی. بہت سے کو پورا یاد تھا، کسی کو 10 صورتیں، کسی کو 20 صورتیں، کسی کو فلاں جگہ سے، کسی کو فلاں جگہ سے، نمازوں میں وہ پڑھا گیا، قرآن مجید کی تلاوت تراوی میں ہونے لگ گئی، سیدنا عمر کے زمانے میں اس کا باقاعدہ اہتمام ہو گیا. تو اس طرح سے یہ اجماع اور تواتر واقع ہوا تو پورا دین قطعی ہو گیا. اب ہم جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دین میں جو مستقل بذات احکام ہیں وہ لازم ہے کہ قطعی طریقے سے منتقل ہو. اگر وہ قطعی طریقے سے منتقل نہیں ہوئے، یا قطعی طریقے سے مطلب اجماع اور تواتر سے منتقل نہیں ہوئے، یعنی سارے مسلمانوں نے، سارے صحابہ نے اگر ان کو منتقل نہیں کیا، اور مسلمان نسلاً بعد نسلاً اگر اس کو اپنی تاریخ میں منتقل نہیں کرتے نظر آتے، تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت ٹھیک نہیں ہو سکتی. کیونکہ کسی مستقل ذات حکم کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ آپ نے ایک دو آدمیوں کو بتا کے خاموشی اختیار کر لی ہوگی، یہ حضور پر تہمت لگانا ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے. اچھا، اب اس کے بعد جو باتیں ایک دو چار لوگ بیان کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ وہ دین نہیں ہے یا ان کو رد کر دیا جائے گا، نہیں، وہ مستقل بذات دین نہیں ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ اس دین کا، وہ دین جو اجماع اور تواتر سے ہمیں ملا ہے، جو قرآن مجید میں ہے، جو سنت میں ہے، وہ اس سے متعلق کسی توضیح کو بیان کرے گا، کسی شرح کو بیان کرے گا، اس کی کوئی فرع بتا دے گا، اس کا کوئی اجتہادی اطلاق بتا دے گا. تو وہ چیزیں چونکہ ایک محکم اساس پر کھڑی ہوں گی، جس کو امام شاطبی اپنی موافقات میں بیان کرتے ہیں کہ یرجع الی اصل قطعی، وہ کسی قطعی اصل کے اوپر مبنی ہوں گی، تو وہ ظنی ذریعے سے بھی پہنچیں گی تو سر تسلیم ہم قبول کی جائیں گی. یہ ابھی میں جو درس دے رہا تھا وہ انہی ظنیات کا دے رہا تھا. ان کے بارے میں جو ہم نے اصول قائم کیا ہے وہ یہ کہ انہی چیزوں کی روشنی میں، یعنی قرآن کی روشنی میں، اس قائم شدہ سنت کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے گا. اس سے پہلے تو قاعدہ یہ تھا کہ سنت و قاضیت الکتاب، سنت قاضی ہے کتاب اللہ پر. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ الکتاب قاضن علی ہذہ الروایات، یعنی قرآن قاضی، قرآن مجید بتاتا ہے، قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان روایتوں کو کہاں رکھنا ہے، ان کا محل کیا ہے. چونکہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان تو ہو گئی ہیں، اس لیے ظاہر ہے ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن بیان ایک یا دو یا چار لوگوں نے کی ہیں، یہ لوگوں کی رپورٹنگ ہے. اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ حضوری کی بات ہے، یہ محققین کبھی نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو سنائی بھی جائے، بیان بھی کی جائے، تو یہ کہہ دیا جائے کہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ بات ہمیں اس طرح پہنچی ہے. ہو سکتا ہے حضور نے کسی مختلف طریقے سے یہ بات کہی ہو، ہو سکتا ہے اس کا کوئی سیاق سباق واضح نہ ہو، ہو سکتا ہے جہاں ہم اس کو رکھ کے دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح نہ ہو. تو ان میں کوئی مستقل بذات دین بیان نہیں ہوتا، یہ بات ہے جو کہی جاتی ہے. فقہا نے جو طریقہ اختیار کیا ہے معذرت کے ساتھ، وہ ان کے لیے موضوع ہوگا، ہم اس کو اپنے منہاج میں ٹھیک نہیں سمجھتے. ہمارے نزدیک گمراہی کا لفظ اس وقت بولنا چاہیے جب وہ چیزیں جس کو رسالت مآب نے ایمان اور اسلام کہا ہے، اور یہ محض اس خبر واحد پر مبنی نہیں ہے بات، قرآن مجید بھی ایسے ہی بیان کر رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ چیزیں اگر کہیں موضوع بن گئی ہیں، ان کا کوئی پہلو مجروح ہوا ہے، تو ہم گمراہی کا لفظ بولیں گے، ورنہ یہ کہیں گے یہ تاویل صحیح ہے، یہ تاویل غلط، اس سے زیادہ کچھ نہیں. رہی یہ بات کہ میں نے اپنی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے، دین کو جو سمجھا ہے، تو وہ میرا فہم ہے، اور میرے فہم میں ظنی اور قطعی کی بحث ہی نہیں ہوتی، وہ صحیح اور غلط کی بحث ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھے بہت سی جگہوں پر غلطی لگی ہو، ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہوں پر غلطی لگی ہو، اس لیے کہ میں انسان ہوں. چنانچہ اس کے خاتمے میں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی دانست میں، اپنے علم کے مطابق صحیح بات پر پہنچنے کی کوشش کی ہے، اس کو دلائل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، آنے والے اس کی غلطی واضح کر دیں گے. تو فہم کے معاملے میں یہ بحث نہیں ہوتی کہ وہ غلط، وہ ظنی ہے یا قطعی ہے، وہ غلط یا صحیح ہوتا ہے.
اصل یہ روایات ہی کے متعلق ایک دوسرا سوال ہے. یہ کہتے ہیں کہ جدید ذہن رکھنے والے محققین کو جب کوئی حدیث اپنے من پسند نتائج کے خلاف نظر آئے تو قرآن کی کوئی آیت تلاوت کر کے متعلقہ حدیث کو قرآن کے خلاف قرار دے دیتے ہیں. البتہ جہاں دل کرتا ہے وہاں اپنے اصول کو بھول کر علماء اصول کی طرح قرآن و سنت کے تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے تخصیص و تطبیق کے اصول استعمال کرنے لگتے ہیں. آئیے ایک مثال لیتے ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے شرک کے سوا سب کچھ معاف کر سکتا ہے. اس آیت میں پوری صراحت اور عمومیت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ شرک کے سوا ہر گناہ معاف کیا جا سکتا ہے، یا حقوق اللہ حقوق العباد کی کوئی تخصیص موجود نہیں ہے. اب تین چیزوں پر غور کیجئے. جن لوگوں کے نزدیک حدیث سے قرآن کی تخصیص نہیں ہو سکتی، وہ بھی ان احادیث کو نہایت شد و مد سے بیان کرتے ہیں جن میں مضمون بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے متعلق فلاں فلاں عمل کے گناہ معاف نہیں کرے گا. جو لوگ تقریباً ہر تیسری حدیث پر قرآن کے خلاف ہے کا فتویٰ جاری فرماتے ہیں، وہ بھی ان حدیثوں کو بیان کرتے ہیں. پھر جن لوگوں کا کہنا ہے کہ عقائد کے باب میں حدیث سے بالکل یہ استدلال درست نہیں ہے، وہ بھی ان احادیث کو بیان کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کسے معاف کرے اور کسے نہیں، یہ خالصتاً عقیدے کا موضوع ہے، تو پھر وہ ان روایات کو کیوں بیان کرتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے جو بات قرآن مجید میں بیان کی ہے اس میں کیا کہا ہے؟ یہ کہا ہے کہ وہ الٹب جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. نہیں، یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو کسی حال میں معاف نہیں کریں گے، اس کے نیچے جو گناہ ہیں ان کو اپنے قانون، اپنی حکمت کے مطابق جب چاہیں گے معاف کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کا کیا قاعدہ ہے، وہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، اس وجہ سے ان کا کوئی کام علم و حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یہ بات بھی واضح کر دی. جگہ جگہ اس کی تصریح بھی کر دی کہ ان کے ہاں معافی کے قاعدے کیا ہیں. تو صرف یہ آیت پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگائیں گے, بلکہ پورے قرآن کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا فور کارنرز متعین کیے گئے ہیں یعنی معافی کے. تو قرآن مجید نے توبہ کا ایک قاعدہ بیان کیا ہے سورہ کے ساتھ. قرآن مجید نے کبائر اور صغائر کی معافی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت بیان کی ہے. تو عفو و درگزر کے بارے میں پورا قانون سامنے رکھیں گے, اس پورے قانون کو سامنے رکھ کر روایات کو بھی دیکھیں. یہی ہم کرتے ہیں, یعنی یہ کیوں نہ کیا جائے, کس روایت میں تخصیص داخل کی گئی ہے, اسی وقت داخل کی گئی ہے جب اللہ کی کتاب میں وہ چیز واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے. تو صحیح طریقہ کیا ہوگا, یعنی یہ کہ ایک شخص نے دو اشخاص نے آ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کر دی, اس کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی تخصیص کر دی جائے, یا صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ جو قرآن آپ ہمیں دے کے گئے ہیں, جو سنت آپ قائم کر کے گئے ہیں, اس کی روشنی میں یہ شخص یا دو اشخاص یا چار اشخاص آپ کی نسبت سے کوئی بات بیان کر رہے ہیں تو اس کی تخصیص کی جائے. اور یہی ہونا چاہیے, ترتیب صحیح کیجئے. اللہ کی کتاب ہے جو حضور نے ہمیں دی ہے, سنت ہے جس کو قائم کر دیا ہے, اس کے بعد ان چیزوں کو اس کے مقابل میں کیسے رکھا جا سکتا ہے کہ جو ایک دو چار اشخاص بیان کر رہے ہیں. ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے, وہ میں نے شائع کر دی, اس کا جگہ جگہ ذکر کیا, وہ لوگوں تک پہنچ گئی. کل کو ایک آدمی مجھ سے ملاقات کی روداد بیان کرتے ہوئے ایک بالکل اس کے نقیض بات بیان کر دیتا ہے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, میری کتاب کی روشنی میں اس شخص کی بات کا جائزہ لینا چاہیے یا اس کو حکم قرار دے کر کتاب کی تخصیص کر ڈالنی چاہیے؟ یہ طریقہ ہے, ہم اختیار کرتے ہیں, اس منہاج میں کیا غلطی ہے؟
یہ پوچھتے ہیں جی, ریاست و حکومت کے باب میں مولانا عبید اللہ سندھی صاحب اور جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر بڑی حد تک مماثل نظر آتی ہے. جمہوریت اور ریاست کی غیر جانب دارانہ حیثیت دو ایسے عنوان ہیں جہاں دونوں حضرات کے نتائج فکر کو میری دانش میں یکساں قرار دیا جا سکتا ہے. اس پس منظر میں دو سوال ہیں, کیا یہ تاثر درست ہے کہ اس باب میں دونوں اصحاب علم کی فکری بنیادیں اور نتائج ایک ہیں, پہلا سوال, اور اگر ایسا ہے تو مولانا سندھی کا تذکرہ کبھی غامدی صاحب کی زبان سے نہیں سنا, کیا غامدی صاحب کی فکر اور فہم میں مولانا سندھی کے افکار کا بھی کوئی کردار ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ جو آدمی بھی دنیا میں پیدا ہوگا وہ اپنے اسلاف ہی کے کندھوں پر کھڑا ہوتا ہے. میرے اسلاف کسی خاص مکتب فکر کے لوگ نہیں ہیں, محض قدیم ائمہ, ابو حنیفہ ہیں, شافعی ہیں, مالک ہیں, احمد بن حنبل ہیں, سفیان ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں, امام موزائی ہیں, یہ سب میرے ائمہ ہیں. اسی طرح جو اس بر صغیر کے علماء ہیں, شاہ ولی اللہ اور ان کا خانوادہ ہے, دیوبند کے علماء ہیں, بریلی کے علماء ہیں, اہل حدیث کے علماء ہیں, سبھی میرے لیے قابل احترام ہیں. یہ جو دین کا علم ہے یہ کہیں آسمان سے نہیں اترتا, یہ آدمی اپنے ان اسلاف ہی سے سیکھتا ہے, انہی کی قائم کردہ روایات کو سمجھتا ہے, انہی کی آغوش میں آنکھ کھولتا ہے, اور اس کے بعد بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا, آدمی انہیں قبول کرتا ہے. جن چیزوں پر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے ان کی تحقیق کرتا ہے. تو میں نے بھی ایسے ہی کیا ہے. میں مولانا عبید اللہ سندھی کا بڑا احترام کرتا ہوں, میں ان کو ایک درویش خدا مت سمجھتا ہوں. ان کی کم و بیش ساری تصنیفات کا میں نے مطالعہ کیا ہے. میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی کی ان سے ملاقات ہوئی, اس کی روداد بھی بارہا ان سے سنی. ان کی بہت سی چیزیں ہیں جن میں بڑی معقولیت ہے, کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن چیزوں کو ہم اس طرح قبول نہیں کرتے, یا کوئی چیز بعض اوقات نتیجے کے لحاظ سے تو ایک لگتی ہے لیکن اس نے بنائے استدلال بڑی مختلف ہوتی ہے. جمہوریت یا جمہوری حکومتوں کو مولانا عبید اللہ سندھی قبول کرتے ہیں, میرے اور ان کی بنائے استدلال میں بہت فرق ہے اس معاملے میں. ان کے ہاں یہ زمانے کا تقاضا ہے, میرے ہاں یہ دین کا حکم ہے. یعنی میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ حکومت قائم کرنے کے دو ہی جائز طریقے ہو سکتے ہیں, علم و عقل میں کوئی تیسری چیز فرض نہیں کی جا سکتی. ایک یہ طریقہ ہے کہ اللہ کسی کو مقرر کر دے, وہ خالق ہے, اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی, وہ جب چاہے کسی کو مقرر کر دے. اس نے اعلان کر دیا کہ نبوت ختم ہو گئی, اس وجہ سے اب اس کی طرف سے تقرر کا بھی کوئی سوال نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جن پر حکومت قائم ہونی ہے وہ اپنے لیے کسی کا انتخاب کر لیں. تو اس لیے میرے نزدیک جو جمہوری اصول پر حکومتوں کا قائم ہونا ہے یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے، عقل کا بھی تقاضا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کہہ دی کہ امرہم شورا بینہم، کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے اور ان کے مشورے پر مبنی ہوگا. تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن وہ ٹھیک سمجھنے کا پس منظر کیا ہے، کہاں رکھتے ہیں، اس میں بہت کچھ مختلف ہوتا ہے. تو میں بہت سے بزرگوں کی چیزوں سے استفادہ کرتا ہوں، ان کو دیکھتا بھی ہوں، لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ نتیجہ ایک نکل آتا ہے، لیکن آپ کی بنائے استدلال، آپ کا اپروچ بہت مختلف ہوتا ہے.
یہ پوچھتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات اور عمان میں ہندوستانی وزیراعظم دو ہندو مندر انوگریٹ کر رہے ہیں، افتتاح کر رہے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی یہ خبر پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیے، اس میں ایک اصولی بحث ہے جو جان لینی چاہیے. وہ بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو علاقوں کا انتخاب کیا، ایک فلسطین اور ایک جزیرہ نما عرب. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ انتخاب کیا گیا. وہ جب اپنی قوم پر اتمام حجت کے بعد اور قوم پر عذاب آ جانے کے بعد، جس کا سورہ توبہ میں ذکر ہے، وہاں سے نکلے تو ایک دوسرا مشن ان کے سپرد کیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اب آپ دو علاقوں کا انتخاب کریں، ایک میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو آباد کریں، دوسرے میں دوسرا حصہ. تو انہوں نے اسماعیل کو علیہ السلام جزیرہ نما عرب میں آباد کیا، وہاں جو پہلے سے بیت اللہ کی تعمیر کی کچھ بنیادیں تھیں ان کو اٹھایا، اور گویا اللہ کے گھر کو بھی آباد کیا، اور اس طرح اللہ کی عبادت کا جو اولین مرکز رہا ہے وہ دوبارہ اپنی بنیادوں پر کھڑا ہو گیا، وہ وہاں آباد کیے گئے. اور فلسطین میں بنی اسرائیل آباد ہوئے، یعنی بنی اسحاق آباد ہوئے، اپنے بیٹے اسحاق کو کیا، ان کے بیٹے پھر یعقوب ہیں جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہ اسرائیل ہی ہیں کہ جو مصر میں منتقل ہوئے، سیدنا یوسف کی حکومت قائم ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بعد یہ وہاں فلسطین میں آئے. یہ دونوں اب علاقوں کی ایک خاص اہمیت ہے. اس میں ایک سوال پیدا، خاص اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی ہے، اپنی توحید کا مرکز بنا دیا ہے. اب ان علاقوں میں کسی غیر مسلم کے ہونے کا کوئی سوال نہیں، نہ ان کی کوئی عبادت گاہ بن سکتی ہے. اس کو رسول اللہ نے بیان کیا، یعنی قرآن نے جب حضور کو قتال کا حکم دیا مشرکین کے خلاف، تو یہ کہا کہ وہ یکون الدین کلہ للہ، اس سرزمین میں دین پورا کا پورا صرف اللہ کا ہو جانا چاہیے، یہ ہدف دیا گیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے بھی اس حکم کا اطلاق کرتے ہوئے فرمایا لا یجتمع فیہ دینان، اس میں دو دین کبھی جمع نہیں ہوں گے. تو یہ جزیرہ نما عرب کی خاص حیثیت ہے. فلسطین کی یہ حیثیت رسول اللہ کی بعثت کے بعد ختم ہو گئی، لیکن جزیرہ نما عرب کی حیثیت قیامت تک باقی ہے، اس لیے کہ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت قیامت تک باقی ہے. اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جزیرہ نما عرب کیا پورا کا پورا یا صرف اس کا وہ حصہ جس کو حجاز کہا جاتا ہے؟ تو اس میں اہل علم کے دو نقطۂ نظر ہیں. شاہ ولی اللہ نے حجت البالغہ میں اس کا اطلاق حجاز پر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حجاز ہی کو یہ حیثیت حاصل ہے، باقی پورے جزیرہ نما عرب میں دوسری اقوام آباد بھی ہو سکتی ہیں، دوسری حکومتیں بھی قائم ہو سکتی ہیں، اور دوسرے لوگ بھی رہ سکتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اس میں دو نقطۂ نظر ہیں. تو یہ کہ کس پر اس کا اطلاق ہونا چاہیے، میرا رجحان یہ ہے کہ اس کا اطلاق پورے جزیرہ نما عربی پر ہونا چاہیے، کیونکہ جب میں اصل قانون کو دیکھتا ہوں جو تورات میں بیان ہوا ہے، کتاب استثناء میں بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے، تو اس میں تو یہ بھی گوارا نہیں کیا گیا کہ گرد و پیش میں بھی اس طرح کی حکومتیں قائم رہ جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری حفاظت ہونی چاہیے. تو میں اس کو پورے جزیرہ نما عرب تک سمجھتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ دوسرے اہل علم جو حجاز تک سمجھتے ہیں وہ پھر اس کی اجازت دیں گے. تو اس میں تعبیر کا ایک اختلاف ہے، جس چیز پر اطمینان ہو جائے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے.
اب سر، آپ کی تعبیر کو مانتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ جو غیر مسلم وہاں پر کام کر رہے ہیں وہ پھر اپنی مذہبی عبادات کیسے انجام دیں، اگر وہاں پر ان کو ان کی مذہبی عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں مل سکتی؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ بھی پھر ایک اجتہادی مسئلہ ہے کہ کسی عبادت گاہ کا مستقل طور پر بننا یہ ایک چیز ہے، اور کسی کا عارضی طور پر کہیں اجازت دے دینا یہ بالکل ایک اور چیز ہے. تو عارضی عبادت کی اجازت آپ دے سکتے ہیں، لیکن میں تو اس سے آگے جاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. دور حاضر میں کچھ ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جس میں اگر ایک بار لوگ آ جائیں گے تو پھر آسان نہیں ہوگا ان کو وہاں سے نکالنا. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس کو مسلمانوں کے لیے خاص کر کے توحید کا مرکز بنا کے اس کی ایک روایت قائم کر دی ہے. اس خصوصی حکم کے کچھ لوازم اور تقاضے بھی ہوں گے، وہ ہمیں اجتہادی طور پر سمجھ کر اس کے لحاظ سے ایک کام کرنا چاہیے.
اور سر ایک ضمنی سوال کہ اس جدید دور کے اندر جس وقت ہم یہ دنیا سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ انسانیت کا بنیادی حق ہے کہ نقل مکانی پر جو پابندیاں ہیں ان کو ہٹایا جائے اور جو انسان جہاں جاتا ہے اور وہاں جا کے آباد ہونا چاہتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں اور باقی ممالک میں مسلمانوں کو نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس سب میں اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ آپ لوگوں نے اپنی دینی روایت کے مطابق بعض ایسے علاقے بنا لیے ہیں جہاں پر آپ ہمیں آباد نہیں ہونے دے سکتے، تو پھر ہم کیوں آپ کو دنیا میں ہر جگہ پر آباد ہونے کی اجازت دیں؟
یہ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، مثلا جب میں یہ کہتا ہوں کہ نقل مکانی انسان کا حق ہے، میں بھی یہ کہتا ہوں، جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ حق ہے تو اس کی کوئی سند ہونی چاہیے نا آپ کے پاس. سند دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. میں ابھی اپنے درس میں بھی عرض کر رہا تھا کہ سند کی حیثیت سے آپ کو پہلے بتانا پڑتا ہے بنائے استدلال کیا ہے. بنائے استدلال یا تو علم و عقل ہوں گے، اس کے مسلمات ہوں گے، یا پھر کوئی مذہبی روایت ہو. تو ہماری مذہبی روایت یہاں بنائے استدلال ہے، یعنی بنائے استدلال اللہ کا حکم ہے. ہم اللہ کا یہ حکم بیان کر رہے ہیں، اللہ کا یہ حکم ہمیں اللہ کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے ایک مرتبہ پھر پہنچ گیا ہے. یہ قرآن مجید میں ثبت ہے، یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ قتال ہوگا یہاں تک کہ یکون الدین کلہ للہ، اس سرزمین میں کسی اور دین کا کوئی سوال نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سری نس کے ذریعے سے اس علاقے کے اختصاص کو بیان کر دیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیا، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. لہٰذا ہمیں پورا حق ہے کہ ہم اپنے اس نقطہ نظر کے لحاظ سے معاملہ کریں. کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا، اس کو حق نہ مانے، اس کا انکار کرے، اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کسی وقت کشمکش ہو جائے. ہم اپنے حق کا دفاع کر سکیں گے، کامیاب ہو جائیں گے تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ دیکھیے فلسطین میں یہودیوں کے ساتھ کیا ہو. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سند پر جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو پہلے ہمارے ایمان پر گفتگو کیجیے اور پھر بتائیے. تو اگر یہ باقی دنیا میں جو لوگ پابندیاں لگا رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی الہی سند ہے، ان کے پاس بھی علم و عقل کا کوئی استدلال موجود ہے، ضرور پیش کریں. یعنی کوئی استدلال ہونا چاہیے نا. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم نے ایک علاقے کو خریدا، 2 ایکڑ زمین خریدی اور اس میں مسجد بنا دی. اب وہاں پر مندر بنانے کا آپ کا حق ہے یا نہیں، یہ بتائیے. تو پورا جزیرہ نما عرب اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، لے لیا ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اب آپ کا حق یہاں ختم ہو گیا.
اچھا، یہ مسجد کا آپ نے ذکر کیا، سوال آیا ہوا اس حوالے سے کہ بعض اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد جب ایک جگہ کہیں بن جائے تو وہ قیامت تک مسجد کے لیے خاص جگہ ہے، اس کو کسی ضرورت یا کسی مقصد کے تحت گرایا نہیں جا سکتا.
اہل علم جو بات بھی کہتے ہیں، میں نے ابھی عرض کیا کہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس کا استدلال کیا ہے. یہ بات اگر حرم کے بارے میں کہی جائے، یہ بات اگر رسول اللہ کی مسجد کے بارے میں کہی جائے، یہ بات اگر بیت المقدس کے بارے میں کہی جائے، بالکل ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبروں کی بنائی ہوئی عبادت گاہیں ہیں، اور پیغمبروں کی بنائی ہوئی عبادت گاہ کی جگہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن میں نے بنائی، آپ نے بنائی، کسی قوم نے بنائی، اچھی بات تو یہی ہے کہ وہاں قائم رہے. لیکن اگر وہ قوم، وہ لوگ ہی کسی موقع پر انسانوں کی کسی مصلحت کے پیش نظر فیصلہ کریں کہ جگہ تبدیل کر دی جائے، ٹھیک ہے. لیکن کسی کو اسے ڈھانے، وہ جگہ خالی کرانے یا اس میں زور زبردستی کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. یہ حق ظاہر ہے اس قوم ہی کو ہوگا جس نے وہ مسجد بنائی ہے. میرے نزدیک اس میں صحیح رویہ یہ ہے، کیونکہ یہ جو بات کہی جاتی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں.
قتل نہ حق کرنے والے کو سپورٹ کرنا، وہ بھی عوامی سطح پر، فساد کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟
تو نہیں آتا، بالکل آتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کو چیلنج کر دیا گیا ہے، گروہ کے گروہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اب یہ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فساد پہ لرد کی سزاؤں انہیں دے دی جائے، یعنی ان کو تنبیہ کرنی چاہیے، ان کو توجہ دلانی چاہیے. اگر اس کے باوجود وہ باز نہ آئے اور فساد برپا کرنا شروع کر دیں، عملاً چیلنج کریں اس صورتحال کو، تو پھر انہیں فساد پہ لرد کا مجرم بھی قرار دیا جا سکتا.
اصل یہ سوال آج کل بہت زیر بحث ہے، بٹ کوائن یہ جائز ہے ناجائز ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟
میں اس پہ کوئی رائے نہیں دیتا، اس پہ ماہرین کو رائے دینی چاہیے. اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے بعد دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی دھوکہ، کوئی فریب، کوئی لوگوں کے لیے ضرر گر تو نہیں ہے. اصول کیا ہے؟ مذہبی لحاظ سے میں اصول بیان کر سکتا ہوں، یعنی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، بدتیانتی نہیں ہونی چاہیے، فریب نہیں ہونا چاہیے، جس کو ضرر اور غرر کہتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے کسی چیز میں اگر جوئے کی روح پائی جاتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دلا دینی چاہیے. باقی اس طرح کی نئی چیزیں آتی ہیں سامنے تو ان کو یا تو موضوع بنا کر ان کی تحقیق کی جائے, مجھے اس کا موقع بھی نہیں ملا. تو اگر کچھ لوگوں نے اس کی تحقیق کی ہے اور وہ متعین طور پر بتا سکتے ہیں کہ اس سے کیا خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کے بارے میں حکم بھی بیان کیا جا سکتا ہے, ورنہ اس کو ماہرین کے سپرد کر دینا چاہیے.
جی, یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بدعت حسنہ کے تصور پر آپ کا کیا کہنا ہے؟
دیکھیے, بدعت جس کو دین میں مضموم قرار دیا گیا ہے اس کی ایک تعریف ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو دین بنانا یا دین میں پہلے سے کسی چیز پر اپنی طرف سے کوئی حدود, قیود, شرائط, تخصیصات عائد کرنا, اس کے نتیجے میں کوئی چیز بدعت بنتی ہے. تو یہ بدعت تو ہر حال میں قابل مذمت ہی ہوتی ہے, اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. باقی لغوی لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو حضور کے بعد پیدا ہوئی ہیں یا لوگوں نے اختیار کی ہیں, ظاہر ہے کوئی دینی چیزیں نہیں ہیں, تو ان کو آپ بدعت حسنہ کہنا چاہیں کہہ لیں, لیکن میرے نزدیک اس پر بدعت کا اطلاق ہی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بدعت اب ایک اصطلاح بن چکی ہے. تو اس وجہ سے ہر بدعت سیئی ہے جب اس کی اس تعریف کو آپ پیش نظر رکھیں.
اچھا, بعض کمپنیز ہیں ایسی جو آن لائن آپ کو جاب آفر کرتی ہیں, ان کمپنیز کے کاروبار میں بیٹنگ یعنی جوئے کی چیزیں شرط لگا کر لوگوں کے ساتھ منافع حاصل کرنا, اور اسی طرح فائنینشیل بعض چیزیں جو قابل اعتراض ہیں مذہب کی نظر میں, تو اس طرح کی کمپنیز میں ٹیکنیکل جاب کیا کسی احساس گناہ کے ساتھ کی جائے؟
یہ بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بحثیت مجموعی کسی کمپنی کا کاروبار کیا ہے. اگر تو وہ کاروبار ہی بالکل ناجائز کاروبار ہے, یعنی ناجائز اور جائز کا فیصلہ انسان کا اخلاقی احساس کرتا ہے. بھئی کچھ لوگ اگر ایک کمپنی بناتے ہیں کہ رشوت لینے کے طریقے بتائے جائیں, یا کچھ لوگ ایک کمپنی بناتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عورتیں فراہم کی جائیں, تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل ایک بالبداہت ایسی چیز ہے جس سے کسی شریف آدمی کو کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے, اور اللہ پہ بھروسہ کر کے کوئی اور جائز راستہ اختیار کرنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ کاروبار تو بالکل جائز ہے لیکن آلائشیں موجود ہیں, تو اصل کاروبار کے لحاظ سے دیکھا جائے گا اور اسی سے فیصلہ کیا جائے گا. اس طرح کی آلائشوں سے پاک تو شاید اب آپ کو تعلیمی درسگاہیں بھی نہیں ملیں گی. تو اس لیے یہی صحیح رویہ ہے.
یہ آخری سوال غلام صاحب تھوڑا سا طبیعی ہے. ایک صاحب نے کہا ہے کہ میرے بہت سے دوست غامدی صاحب سے بہت متاثر ہیں اور بہت محبت بھی کرتے ہیں, اس لیے جاوید احمد غامدی صاحب کی نسبت سے بہت سے دوستوں نے اپنے نام کے ساتھ غامدی لگایا ہے. میں بھی غامدی صاحب سے بہت متاثر ہوں, محبت بھی کرتا ہوں, لیکن میں اپنے نام کے ساتھ غامدی صاحب کی نسبت سے غامدی لگانا مناسب نہیں سمجھتا, اس لیے کہ یہ بھی قادری, رضوی, چشتی, حنفی, مالکی کی طرح ایک مخصوص شخص سے نسبت قائم ہو جاتی ہے. حالانکہ غامدی صاحب اسی چیز کو مسلمانوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں میں سچے طالب علم کی روح پیدا کرنا چاہتے ہیں اور دین اخذ کرنے کا قرآن و سنت سے شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس بات کو میں ایسے سمجھا ہوں, غامدی صاحب کیسے سمجھتے ہیں؟
مجھے پورا اتفاق ہے ان سے. یعنی اشخاص کے ساتھ اس طرح کے تعلق سے گریز کرنا چاہیے, تعلق اللہ کے دین کے ساتھ ہونا چاہیے, اور اگر نسبتیں بھی اختیار کرنی ہوں تو وہ اداروں اور شہروں سے اختیار کر لی جائیں تو ان میں کوئی خرابی نہیں ہوتی. افراد کے ساتھ اس طرح کے تعلق سے اجتنابی کرنا چاہیے.
بہت شکریہ.
بہت شکریہ.